है नूर छाया मदनी मुजाकरे में,
कैसा है नूर छाया मदनी मुजाकरे में, कैसा है नूर छाया मदनी मुजाकरे में, हर दिल है जगमगाया मदनी मुजाकरे में, हर दिल है जगमगाया मदनी मुजाकरे में। खौफ खुदा ओ इश्क नबी दामने आओ भरने सभी, दिल की ये दुनिया बदल जाएगी, राह जिला की मिल जाएगी, राह जाएगी मिल जाएगी, मदनी मुजाकरा मदनी मुजाकरा।
जब भी हाजिरी होती है एक नया ही सुरूर होता है, एक नया ही कैफ होता है।
मदनी चैनल पे तो देखते हैं लेकिन जो लुत्फ बिल्कुल करीब बैठकर देखने का है वो कहीं और नहीं है।
माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा, इधर आके दिल को सुकून मिला है।
पीर साहब का दीदार होता है, दिल की जो कैफियत होती है वो बयान नहीं की जा सकती।
अल्लाह वालों की बारगाह में जब हाजिर होते हैं तो वो दिल में जो कैफियत पैदा होती है उसको बयान नहीं कर सकते।
महसूस इस तरह होता है कि जैसे ना इर्द गिर्द कोई नहीं है, सिर्फ पीर साहब है और हम है और दीदार हो रहा है बस।
अल्हम्दुलिल्लाह मदनी मुजाकरे से बेशुमार बरकतें मिलती। सबसे पहले तो अल्लाह के घर की हाजिरी, फिर मुर्शिद का दीदार, फिर अल्हम्दुलिल्लाह अमीर अहले सुन्नत के मदनी मुजाकरे मदनी फूल।
दीनी दुनियावी तंजीमी बहुत सारी तरबियत का सिलसिला होता है इसमें।
मदनी मुजाकरे में शरीयत के साथ अल्हम्दुलिल्लाह तंजीम भी सीखने को मिलती है।
जो मदनी मुजाकरों में पाबंदी से शिरकत करते इसी से ही दीगर दीनी काम करने का भी जहन बनता है।
और इसमें ईमान की ताजगी और हमारे ईमान की हिफाजत के तरीके और फर्ज उलूम की बातें और बेशुमार दुनियावी दीनी मसाइल का हल अल्हम्दुलिल्लाह मदनी मुजाकरे में हमें मिलता है।
हर एक मसाइल मुर्शिद करीम देखते हैं और इस्लाह फरमाते हैं और चाहते हैं कि हर एक मुसलमान शरीयत के मुताबिक अपने मामलात को पूरा करे।
माशाल्लाह अमीर अहले सुन्नत की क्या ही बात है, कौन कौन सी अदा बयान की जाए, हर अदा इनराली है।
अमीर अहले सुन्नत से आज सुना है कि निकाह में ईमान याफ्ता होना जरूरी है, ये जरूरी नहीं कि कलमे सुने ही जाए निकाह के लिए।
अल्लाह के वलियों की बारगाह में हाजिरी के अदा बयान फरमाए गए।
निकाह के हवाले से जो मालूमात नहीं थी वो भी मालूमात इल्म में आई कि शरईन क्या जायज़ है क्या जायजे किस तरह करना चाहिए।
ये वहाँ में मशहूर था कि मोहम्मद नाम अगर कोई रखे तो ही होता है और बचपन में रखा जाए तो तब ही होता है, लेकिन आज पता चला कि इंसान अपना नाम खुद मोहम्मद रख सकता है।
और आज जो मैंने जो बात सीखी है ना कि जो माँ बाप है वो अगर औलाद को आक कर दें लेकिन उनका जो शरीयत के मुताबिक जो हिस्सा होता है ना वो वालिद के मरने के बाद उनको मिलता है।
खलीफा किस को बनाया जाता है और खलीफा बनने की क्या क्या शरायत है, पीर बनने की क्या क्या शरायत है, इस बारे में बेहतरीन मदनी फूल इरशाद फरमाएगा।
वलियों के बारे में, अल्लाह के नेक बंदों के बारे में बहुत सारी चीजें सीखने को मिली। माँ बाप के हवाले से, उनका अदब एहतराम करने के हवाले से बहुत कुछ सीखने को मिला माशाल्लाह।
और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सीखा कि बदशगुनी है इस्लाम में वो जायज नहीं है। जैसे कि बाज़ लोग बिल्ली के गुजरने से बोलते हैं कि आप ये काम ना करो, रुक जाओ कि बिल्ली दोबारा गुजर जाए, इस तरह की इस्लाम में जो बदशगुनियाँ ली जाती हैं ये शरान जायज नहीं है।
पेरेंट्स हमसे पूछते हैं, ये क्वेश्चन करते हैं कि बच्चे घर में आपस में बहुत लड़ते हैं झगड़ते हैं, छोटे बच्चों की पैदाइश होती है, बड़े बच्चों को मोहब्बत कम मिलती है, तो इसका किस तरह मतलब कि इदराक किया जाए।
मेरे अहले सुन्नत ने माँ बाप को भी कहा है, बाप दोनों बच्चों के साथ प्यार करें, आप एक से प्यार करेंगे दूसरे की दिल आजारी होगी।
जो इंसाफ का जो तराजू है उसको बराबर रखें ताकि ये जो हमारे बच्चों के अंदर ये जो चीजें पैदा हो रही हैं इनका खात्मा किया जा सके।
बच्चों की तरबियत के हवाले से जो आपने मदनी फूल अता फरमाए, ये नियत की है कि इंशाल्लाह तमाम बच्चों के साथ अच्छे अखलाक से पेश आएंगे और बराबरी रखते हुए सबकी अच्छी तरबियत करने की कोशिश।
अमीर अहले सुन्नत ने एक बहुत अच्छी बात की तरफ तवज्जो दिलाई,
बहुत प्यारी इसलाह फरमाई गई। जिस तरह पानी का इसराफ है शादियों में, होटलिंग में जो पानी इस तरह बोतलों में बच जाता है या साथ ले जाने, इस बारे में मदनी फूल इरशाद फरमाए गए।
एक पानी के जाया होने पे अमीर अहले सुन्नत ने तकरीबन 20 मिनट 15 मिनट उस पर गुफ्तगू करी निगरानी शोरा ने, हाजी अब्दुल हबीब भाई ने,
कि पानी जैसे कि हम खरीदते हैं और पानी पी लेते हैं उसमें थोड़ा पानी होता है तो उसे फेंक देते हैं छोड़ देते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। बल्कि अमीर अहले सुन्नत हमारी तवज्जो दिलाई कि पानी तो आपने खरीदा है मगर नेमत तो अल्लाह की है ना और उसका हिसाब देना है।
शरीयत को समझे, तरीकत को समझे, मामलत को समझे, इतने शफीक मुर्शिद करीम के वो चाहते हैं कि आका की सारी उम्मत जो है ना बस जन्नत में जाए।
अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हम लोग आते हैं
نیکیوں پر عمل کرنے کا جذبہ ملتا ہے. ماشاءاللہ امیر علیہ سنت کی زیارت کرنے سے ذہنی قلبی سکون حاصل ہوتا ہے.
امیر سنت نے یہ تو بتایا کہ ایمان ہوتا گیا, پھر ایمان کی حفاظت کیسے کرنی ہے, ایمان کے ڈاکوؤں سے بچنا کیسے, عقائد کے معاملات, یہ سب بھی الحمدللہ مدنی مذاکرے کا فیضان ہے.
اس سے ہمیں یہ بھی پتا چلا کہ جہاں پانی کی طرف توجہ دلائے تو ہم ان تمام چیزوں کا خیال رکھیں کہ جو نعمت ہمیں ملی ہیں اس کا حساب بھی ہمیں دینا ہے.
گھر کے گدے پہ جو نیند نہیں آتی نا وہ مسجد کے فرش پہ نیند آ جاتی ہے, اور جو گھر پہ جو اے سی کا جو مزہ ہوتا ہے یا سکون جو ہوتا ہے نا وہ دنیاوی سکون ہے, اور یہاں پہ جو ہمیں مسجد کے اندر جو اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے, دل خوش ہوتا ہے, روحانیت ملتی ہے. ترغیب دیتا ہوں میرے آڈینس کو, آپ کے پاس جتنا بن پڑے, 3 دن کے لیے, 8 دن کے لیے, 12 دن کے مدنی قافلے میں سفر کریں, انشاءاللہ بہت مزہ بھی آئے گا, اور انشاءاللہ آپ کی دنیا بھی اچھی ہو جائے گی, اور انشاءاللہ آخرت بھی سنور جائے گی.
الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی خاتم النبیین, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, صلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله, الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. چودہ سو پینتالیس سنہ ہجری کے جمعہ الاولی کی آج 11ویں شب ہے. دعوت اسلامی کے 11ویں شب ہے, اس کے مناسبت سے مکتبۃ المدینہ کے رسالے ضیاء درود السلام پیج نمبر 8 سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمبر 11, جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق و محبت کی وجہ سے 3-3 مرتبہ درود پاک پڑھا, اللہ پاک پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخشتے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد, نویت سنت الاعتکاف. جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائے, اعتکاف کی نیت ضرور فرمائے. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں, دل میں نیت کرنی ہے اور یہ ضروری ہے. دل میں نیت ہوتے ہوئے زبان سے کہنے تو اچھا ہے, نہ کہیں تب بھی دل کی نیت ہی ویلڈ ہے. دل میں نیت نہ ہو تو زبان سے نیت کرنے سے فائدہ بھی نہیں ہے, ہوگی نہیں. جب تک نیت کرنے کے بعد مسجد میں رہیں گے آپ کو احتکاب کا ثواب ملے گا. جب مسجد سے باہر نکلیں گے تو یہ نفل احتکاب ختم ہو جائے گا, پھر مسجد میں داخل ہوں دوبارہ نیت کر دیجیے. یاد رکھیے, مسجد میں کھانا پینا, سونا, سحری, افطار, آب زمزم شریف پینا, دم کیا پانی پینا, نیاز کھانا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتا ہے جبکہ اعتکاف کی نیت کی ہو. نیت اعتکاف کی نہیں کی تھی تو مسجد میں کھانا پینا وغیرہ یہ جائز نہیں ہے. اب افطار کا وقت آ گیا, مسجد میں افطار نہیں کر سکیں گے کہ پہلے سے اگر اعتکاف کی نیت آپ کی ہے ہی نہیں. ہاں تو آپ بھی کر لیں, احتکاب نیت کر لیں اور افطار بھی کر لیں, کھانا پینا جائز ہو گیا. لیکن ثواب ملنے کی صورت یہ کہ مناسب طریقہ کہ احتکاب کی نیت اللہ کے لیے کریں, نہ کہ کھانے پینے کے لیے, نہ کہ افطار کے لیے. ثواب کے لیے نیت کر کے پھر کچھ ذکر و درود کر لیں, بہتر یہی ہے, یا 12 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں, اب بھلے افطار وغیرہ کر لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. مدنی مذاکرہ جاری ہے, آپ سوالات کیجیے, ہر سوال کا جواب ہو بھی بالصواب یعنی درست دے پاؤں ضروری نہیں, بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی. بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں, اگر میری بھول ہوئی تو انشاءاللہ الکریم شکریہ کے ساتھ قبول کرتا پائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میرا امیر اہل سنت دامن برکاتہم عالیہ سے یہ سوال ہے کہ عالم ہونے کے لیے کتنا علم ایک شخص کے پاس ہو کہ اسے عالم کہا جا سکے, کم از کم کتنا علم ہو؟ مہربانی کر کے اس کا جواب عنایت فرما دیجیے.
عالم کے اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے یہ شرط لکھی کہ اس کو عقائد کا پورا علم ہو, اس میں یہ مستقل بھی پرمیننٹ ہو, اس کی معلومات ختم نہ ہو. عقائد, عقائد سے مراد یہ نہیں کہ جیسے کہ یا رسول اللہ کہنا کیسا ہے تو یا غوث پاک کہنا کیسا ہے, یہ مراد نہیں ہوتی. یعنی مطلب اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ ہو, رسالت کے بارے میں کیا عقیدہ ہو, قیامت کے بارے میں کیا عقیدہ ہو, تو یوں مطلب ضروریات دین جو ہے تو یوں عقائد کے بارے میں اس کو مکمل معلومات ہو, اور ضرورت کے مسئلے بھی جانتا ہو. ضرورت کا مسئلہ جب اس کو درپیش آئے تو بغیر کسی مدد کے کتابوں سے نکالنے کی صلاحیت رکھتا ہو. دوسروں سے نکلوا لینا وہ الگ بات ہے, لیکن خود اس میں بھی صلاحیت ہو کہ یہ نکال سکتا ہے, تب یہ عالم کی شرط پر آئے گا. اب اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ سند کوئی چیز نہیں ہے, علم ہونا چاہیے. تو یوں علم سے عالم بنتا ہے, نہ کہ سند. سند تو اب آج کل تو ویسے بھی وہ گھر بیٹھے مل جاتی ہے بعض اوقات, جی ہاں, نقلی سندیں ملتی ہوتی ہیں, زیادہ سمجھ نہیں ہوتا. صحابہ کرام علیہ رضوان کے پاس کون سی چھپی ہوئی لکھی ہوئی سند ہوتی تھی, لیکن کتنے بڑے عالم تھے. بارگاہ رسالت میں ان کی حاضری جو تھی, معلم کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت میں رہ کر انہوں نے جو علم حاصل کیا, اس کا مقابلہ تو کوئی کر بھی نہیں سکتا یقیناً. تو یہ ہے عالم کی تعریف. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
محمد جنید قادری بات کر رہا ہوں اسلام آباد سے. پیارے امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ کیا عورتیں اشراق اور چاشت کے نوافل ادا کر سکتی ہیں؟
عورتیں اشراق اور چاشت کے نوافل بالکل ادا کر سکتی ہیں, ادا کرنی چاہیے ان کو بھی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
سوال ہے کہ جب اذان ہو رہی ہو تو سب کام روک کر اذان کا جواب دینا چاہیے, اور خطبہ ہو رہا ہو تو اس میں بھی کوئی مطلب کام نہیں کرنا چاہیے جمعے کے خطبے میں, تو کیا دوران وضو اگر اذان اور خطبہ جمعے کا ہو رہا ہو تو کیا اس وقت ہم وضو شروع رکھیں گے یا وضو کو روک دیں گے, خطبہ مکمل ہونے یا اذان مکمل ہونے کے بعد وضو شروع کریں گے؟ جزاک اللہ خیرہ.
اذان اور خطبے میں فرق ہے دونوں کے احکام میں. اذان کا جواب بھی دینا چاہیے, بڑے ثواب کا کام ہے. البتہ خطبے میں تو وہی ہے کہ خاموشی فرض ہے, خاموشی بھی فرض ہے, بلکہ اور کام کاج بھی نہیں کر سکتے. یہاں تک کہ کوئی مسجد میں داخل ہو گیا تو مسجد میں خطبے کے دوران چل بھی نہیں سکتے, جیسے مسجد میں داخل ہوا وہیں بیٹھ جائے. ہمارے یہاں سہولت کی جگہ ڈھونڈی جاتی ہے, اور بعض ہوگا تو لوگوں کو پھلانگ کراتے ہیں, جو اس طرح خطبے میں لوگوں کی گردنیں پھلانگ 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 کہتے ہیں, ان کو تو جہنمیوں کا پل بنایا جائے گا. حدیث پاک میں یہ بھی وعید ہے, اور ایک اس کے معنی یہ بھی بیان کیے گئے کہ یہ جیسے یہ اس طرح کا آدمی بچھا ہوا ہوگا زمین پہ, جنہیں گرے پڑے ہوتے ہیں یا جس کیفیت میں بھی ہو, لوگ اس پر چڑھ چڑھ کر جہنم میں داخل ہو رہے ہوں گے. اب اگر کوئی ایک آدمی ہم پر پاؤں رکھ دے, دوسرے کے پاؤں کا ہم انتظار نہیں کریں گے, چیشے نکل جائیں. بھاری بھرکم آدمی پاؤں رکھ دے تو کیا حال ہوگا, یا عام آدمی میں ہم سوئے ہوں پاؤں رکھ دے تو کیا کیفیت ہوگی؟ جب لوگ اس کے اوپر پاؤں رکھ رکھ کے گزر رہے ہوں گے قیامت کے دن, تو اس کا عالم کیا ہوگا, اس کی تکلیف کا. یہ خالی سن لے کر ہم لوگ ادھر سے سن کے ادھر نکال دیتے ہیں, اس پر غور کریں, کون برداشت کر سکے گا قیامت کی تپتی ہوئی زمین؟ اللہ پاک سے ہم توبہ کرتے ہیں, اب تک جتنی بھی غلطیاں ہوئی سب کی توبہ کرتے ہیں, آپ بھی توبہ کر لیجیے کہ ایسا نہ کیا کریں. تو مسجد میں خطبہ شروع ہو گیا اور داخل ہوئے جہاں جگہ ملی بیٹھ گئی, اچھا کہاں بیٹھے ہیں مسجد میں؟ آپ تو بولے جوتے کی جگہ پر بیٹھ دیں, جوتے نہیں, جو یہ جوتے اتارنے کی جگہ یہ عین مسجد نہیں ہے, یہ مطلب عام طور پہ یہ مطلب فنا مسجد کبھی خارج مسجد یہ ہوتی ہے, مسجد کے پورشن ہے نا. اب جیسے ہماری یہاں جس وقت جمع ہے عالمی مدینہ مرکز میں جانا مدینہ میں, تو اس وقت جتنا یہ کھلا آسمان ہے نا, جس کو عام طور پہ ہم صحن کہتے ہیں، لیکن مسجد کا اگر مسجد کا صحن ہے تو مسجد میں داخل ہوتا ہے، لیکن یہ مسجد کا صحن نہیں ہے، یہ ویسے جنرلی صحن اس کو لوگ بولتے ہیں. یہ ہم نے اس کی نیت کری تھی فناء مسجد کی کہ ہم نماز جنازہ پڑھا سکیں، کیونکہ جنازے کی نماز جنازہ بھی مسجد کے باہر ہو، مقتدی پڑھنے والے بھی مسجد کے باہر ہو، اعلیٰ حضرت نے یہ لکھا ہے. تو یوں مطلب یہ کہ ہم نے فناء مسجد، ہماری یہ عین مسجد نہیں ہے، تو یہاں تو چل سکتے ہیں دوران خطبہ چل کر. اب یہ جو ایک منڈیر بنا رکھی ہے امتیاز کرنے کے لیے، فرق کرنے کے لیے کہ یہ منڈیر کے بعد یہ مسجد شروع ہوئی، تو اب منڈیر کے اندر جیسے چاہیوں فلانگ کے پاؤں رکھا، چاہے گیپ بنے ہوئے راستے اس میں سے، اب جیسے اندر آیا بھلے دیوار ہے، دیوار کا اٹیک دیوار کے قریب بیٹھ جائے، اب بولے آگے بڑھوں، دوران خطبہ یہ جائز نہیں ہے. لوگ چل رہے ہوتے ہیں، یہ پہلے تو کئی بار یہ مسئلہ میں نے عرض کیا، فرق تو اس سے زیادہ پڑتا ہے سمجھانے سے، لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا. تو یہ خطبے کے احکام اتنے وہ ہے کہ ادھر ادھر دیکھ بھی نہیں سکتے خطبے کے دوران. خطبے کے دوران بہتر یہ ہے کہ خطیب کی طرح منہ کر لیا جائے. اس میں بھی میں نے کئی بار بول کے دیکھا لوگ ٹچ سے مس نہیں ہوتے، خطیب کی طرف رخ کرنا یہ افضل ہے، فرض واجب نہیں ہے، ثواب کا کام ہے کہ جس طرف خطیب ہے اس طرف، ادھر بیٹھے والے ادھر کی طرف مڑ جائیں، ادھر والے ادھر کی طرف مڑ جائیں، خطیب کو چہرہ ہو جائے. اور پہلا خطبہ اس میں نماز کی طرح ہاتھ باندھ لیں بیٹھے بیٹھے، بیٹھنا بھی دو زانوں جس طرح تحیاتوں میں بیٹھتے ہیں، اور ہاتھ باندھ لیں. اور دوسرا جب خطبہ ہوتا ہے تو ہاتھ جس طرح تحیاتوں میں بیٹھتے ہیں اس طرح اپنے زانوں پہ ران پہ رانوں پہ رکھ لیں، یہ بہتر ہے. نہیں کیا تو گناہ نہیں ہے یہ، لیکن بہرحال وہ سننا ہے، یعنی اس طرح کی بات چیت نہیں کرنی ہے، ادھر ادھر دیکھنا نہیں ہے، پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا ہے، چلنا نہیں ہے، بات چیت نہیں کرنی، یہاں تک کہ کوئی غلطی کر رہا ہے اس کو سمجھانا بھی نہیں ہے، بس چپ چاپ رہنا ہے. کوئی نماز کسی نے شروع کر دی، ارے نماز مت پڑھ، خطبے کے دوران نماز نہیں پڑھنی چاہیے، یہ کہنے کی اجازت نہیں ہے. اس وقت بالکل جیسے آپ نماز پڑھ رہے ہیں، تو نماز پڑھتے پڑھتے کوئی دوسرے نے کوئی غلطی کر دی تو کیا اس کو ہلائیں گے کہ بھائی غلطی مت کر، یا کوئی کعبے کی طرف منہ نہیں ہے اس کو پکڑ کے کیا نماز کے دوران ہم گھمائیں گے؟ نہیں گھمائیں گے نا نماز. تو یوں خطبے میں بھی احکام اس کے سمجھو کئی ایسے ہیں جو نماز کی طرح جیسے احکام ہیں، اس کے مسائل ہیں. یوں خطبے میں بہت زیادہ مطلب ہے کہ تاکید ہے. اب وضو کر رہا ہے، یہ پوچھا تو اذان سنی، اذان کی آواز جیسے آ رہی ہے کوئی پانچوں ٹائم کی، تو اب یہ چلا مسجد کی طرف، تو یہ بھی ایک جواب ہے، اجابت بالقدم بولتے ہیں، یعنی کہ وہ پریکٹیکل جواب کہ مسجد کی طرف، جبکہ مسجد کی طرف آ رہا ہے ٹھیک ہے یہ، اور وضو کر رہا ہے تو یہ پریکٹیکل جواب ہے کہ نماز کی تیاری کر رہا ہے. تو اس دوران زبان سے بھی جواب دیتا چلا جائے، چلتے ہوئے وضو کرتے ہوئے، یہ بھی ثواب بڑھ جائے گا نا جواب دینے کا، مسجد میں آ جائے نماز با جماعت ادا کرے. البتہ خطبے میں دوران وضو کرنے کا، خطبے کے دوران ظاہر خطبہ وضو مسجد میں کیا بھی نہیں جاتا، وضو خانہ بھی مسجد میں نہیں ہوتا، وہ فناء مسجد ہوتا ہے یا خارج مسجد ہوتا ہے، یا بندہ گھر میں کرتا ہے وضو. بہتر تو یہ گھر سے ہی غسل کر کے اسی غسل کے ساتھ، جس میں وضو تو ہو گیا انڈرسٹوڈ، تو اسی کے ساتھ نماز پڑھی جائے جمعہ، مطلب خاص کر جمعے کے لیے. اب نہیں ہے وضو ٹوٹ گیا کچھ بھی وجہ، تو وضو خانہ تو باہر یہ مسجد کے اندر نہیں ہے، اگر یہ مسجد کی عمارت میں، لیکن ایکچولی اس کے مسائل الگ الگ، یہ الگ ہوتا ہے فناء مسجد میں یا مسجد کے خارج ہوتا ہے. تو یوں مطلب وضو کر سکتے ہیں، وضو نہیں کریں گے خطبہ سنیں گے تو جمعے کی نماز پھر مسئلہ خطرے میں پڑ جائے گی، واپس جائیں گے تو اس لیے وہ وضو اس پہ کر سکتے ہیں قرآن خطبہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
رامپور سے میں بات کر رہا ہوں، محمد کامران. سوال یہ ہے کہ قبرستان میں اکثر لوگ ہم جاتے ہیں، تو قبرستان میں یعنی مردہ دفن کیا کرنے کے بعد لوگ، ہمارے علاقے میں یہ رواج ہے کہ ٹافیاں بانٹتے ہیں، اور ٹافیاں ہو گئی یا میٹھی چیز ہو گئی، یہ ہمارے ادھر قبرستان میں بہت یہ رواج ہو گیا، اس کے بارے میں سب سے سوال کرنا تھا.
عوام میں ٹافیاں تقسیم کرتے ہیں، جس طرح بچوں کو ٹافی دیتے ہیں تو یہ بڑوں کو ٹافی دیتے ہیں. اب یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے دیتے ہیں، یا اب اس میں اگر لوگ دوڑتے ہیں لینے کے لیے، پاؤں رکھتے ہیں مسلمانوں کی قبروں پر، یہ تو اس کا مطلب یہ تو گناہ کے کام ہو رہے ہیں. لیکن فی نفس ٹافی بانٹنا ہے تو ایک عجیب سا کام ہے، قبرستان سے باہر نکل کر بانٹا جائے عیسیٰ علیہ السلام کرنا، اگر لٹاتے ہیں تو اور بھی خطرناک ہے، نہیں تو لوگ قبروں میں چڑھ جاتے ہوں گے نا لٹا چینا جپٹی کرنے کے لیے. توبہ توبہ، یہ تو بہت گناہ کا کام ہے قبروں پہ اس طرح مسلمان کے پاؤں رکھ دینا، چڑھ جانا یا بیٹھ جانا قبر پر، یہ گناہ ہے. اس طرح یعنی ٹافیوں کی وجہ سے آپ کے یا قبرستان میں گناہوں کا سلسلہ ہو سکتا ہے، وہ شاید ہوتا ہو، اس لیے تو بالکل بھی نہیں بانٹنی چاہیے. ویسے بھی قبرستان میں کھانا پینا کھانے پینے کی چیزیں، اور یہ یوں مطلب یعنی کہ قبرستان عبرت کی جگہ ہے، اس میں سکوت خاموشی اور سنجیدگی ہونی چاہیے. ہم کھانا کھلائیں گے، روٹیاں بانٹیں گے، ٹافیاں بانٹیں گے، تو اس طرح ذرا شور مچے گا، اور یہ عبرت کا جو قبرستان کا جو معاملہ ہے تو وہ اس کا بالکل الٹ ہو جائے گا، لوگوں میں ہرس پیدا ہوگی. حالانکہ مطلب قبرستان میں آ کر دنیا کی چیزوں کی ہرس مٹانے کی جگہ ہے، کہ یار یہ پیٹ بھرتے رہیں گے، کب تک بھرتے رہیں گے، یہ تو پھٹ جائے گا اندر جا کے، پھٹتا ہے نا پیٹ. تو آدمی عبرت کرے، غور کرے، اب یہ چیزیں کھانے کی پینے کی بانٹیں گے لوٹیں گے تو پھر یہ عبرت تو ختم ہوگی، وہ ہرس میں پڑ جائے گا بندہ، تو اس لیے مطلب ان چیزوں سے بچا جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
شیخ طریقت امیر اہل سنت سے میرا سوال ہے کہ اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ گھروں کے اندر جو کچے مکان ہوتے ہیں ان کے فرش پر اور دیواروں پر بھی جو یہ یعنی کہ زمین میں کچے ہوتے ہیں، تو یہاں پر جانوروں کا گوبر جو ہوتا ہے، یہ بھینس کا گوبر جو ہوتا ہے، وہ اس کو نہ لپائی کرتے ہیں جس طرح ہم فرش بناتے ہیں، تو اس طرح یہ لپائی کرتے ہیں کچے گھروں میں. پوچھنا یہ تھا کہ ایسی جگہ پر یہ کیا یہ پاک رہتی ہے، اور ایسی جگہ پر نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے، اس حوالے سے ارشاد فرما دیجیے.
انڈرسٹوڈ کہ گوبر تو ناپاک ہوتا ہے، اب لپائی کی تو ایک ناپاک گوبر کی لپائی کی ہے تو نظر بھی آ رہا ہے سب کچھ، مطلب یہ تو ہے تو ناپاک، اس میں نماز اگر گوبر پہ کھڑے ہو کر پڑھیں گے تو کہاں سے ہوگی، ہوگی ہی نہیں. ہاں بالفرض کوئی بالکل خشک ہو گیا ہے گوبر اور اس پر کوئی چادر بچھا دی، موٹی چادر بچھا دی جس سے یہ گوبر نظر بھی نہیں آتا، نہ اس میں کوئی چکناٹ، نہ پانی، نہ نمی، کچھ بھی نہیں ہے، بالکل خشک ہے، تو اب نماز اس پہ ہو جائیے. کیوں پھر یہ کہ ایسی جگہ پر اللہ رسول کا نام بندہ لے کے سے چاروں طرف گوبر ہی گوبر، اس میں ناپاکی نجاست، پھر رحمت کیسے نازل ہو اس پر، رحمت کے فرشتے کیسے آئے اس گندی جگہوں پر، پھر یہ نجاست والی جگہ پر تو پڑھنا کچھ اللہ رسول کا نام لینا یہ بھی ظاہر بیعت بھی ہے، تو یوں مطلب یہ کہ اب دیہاتوں میں ہو سکتا ہی ہے ان کی کوئی حکمت ہوتی ہوگی، خدا بہتر جانے. لیکن مٹی مکس کرتے ہیں، یہ ہے مٹی مکس، لیکن پھر بھی یہ مٹی مکس کر کے گوبر ملاتے ہیں. اب وہ اس کے پاک ہونے کی صورت ایک تو یہ ہوتی ہے کہ یہ جو گوبر ہے نا یہ خود مٹی بن جائے، اتنا اس کو ٹائم لگ جائے کہ یہ ایک ایک ذرہ اس کا مٹی میں تبدیل ہو جائے، اس کو ماہیت تبدیل ہونا کہتے ہیں، کیفیت ماہیت اس کی جنس بدل جائے تب جا کر یہ پاک ہوگا، لیکن یہ تو ظاہر ہے کہ فوراً تو نہیں ہوگا، یہ پتہ نہیں کب ہوگا. جیسے کہ شراب ہے، شراب جب سرکہ بن گئی، یہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے، جب سرکہ بن گئی تو واقعی سرکہ بن گئی جب، تو اب یہ سرکہ پاک ہے اور اس کو کھانا پینا بھی پاک ہے. اسی طرح اپلا، گوبر کے اپلے بناتے ہیں، سردیوں میں اس کا استعمال بڑھ جاتا ہے، لوگ کچے گھروں میں دیہاتوں میں خاص کر جو تاپتے ہیں، اس سے ہمارے ہیٹر ہوتے ہیں شہروں میں، تو اپلا جلایا، ناپاک اپلے ہوتے ہیں، یہ گوبر کے ہی بنتے ہیں. تو اب یہ کہ یہ جلتے 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 خود بجھ گیا، یعنی اتنا یہ جلا کہ اب جلنے کی صلاحیت نہ رہی تو یہ بجھ گیا، یہ راکھ پاک ہے کیونکہ اب اس کی ماہیت تبدیل ہو گئی کہ اب یہ پلا نہیں ہے، یہ گوبر نہیں ہے، یہ راکھ ہے. اچھا اگر یہ خود نہیں بجھا کسی نے بجھا دیا، پانی ڈال دیا، کوئی چیز مار کے بجھا دیا اس کو، اب جو راک بچی یہ ناپاک ہے کہ یہ خود جل کر اتنا نہیں جلا کہ اس میں صلاحیت نہیں جلا جلنے کی، ختم نہیں ہوا. اب پھر بھلے اس راک کو آپ جلاؤ گے تو نہیں جلے گی، وہ الگ بات ہے، لیکن تھی صلاحیت اس میں جبھی تو یہ جل رہا تھا. یوں مطلب یہ کہ ماہیت تبدیل ہو، اس کی اور بھی کئی چیزوں کی یہ ماہیت تبدیل ہونے پر اس کے مسئلے بدلتے ہیں. بہار شریعت دوسرا جلد پہلی پیج نمبر 404 پر ایک گوبر والی زمین کے تعلق سے مسئلہ لکھا ہے. جو زمین گوبر سے لیسی گئی اگرچہ سوکھ گئی، اگرچہ جو زمین گوبر سے لیسی گئی اگرچہ سوکھ گئی ہو، اس پر نماز جائز نہیں. ہاں اگر وہ سوکھ گئی اور اس پر کوئی موٹا کپڑا بچھا لیا تو اس کپڑے پر نماز پڑھ سکتے ہیں، اگرچہ کپڑے میں تری ہو، کپڑا اگرچہ اس میں کوئی بھیگی بھی ہو، بھیگا ہوا ہو، مگر اتنی تری نہ ہو کہ زمین بھیگ کر اس کو تر کر دے، کہ اس صورت میں یہ کپڑا نجس یا ناپاک ہو جائے گا اور نماز نہ ہوگی. یہ تو کپڑے کی تری کی بات، کہ کپڑے میں اگر تری ہے تو اس کوئی بھی چیز ناپاک جگہ پر رکھیں گے نا، یعنی کہ جیسے ہاتھ بھی رکھا ناپاک جگہ پر، اب معمولی تری ہے تو حرج نہیں ہے. اگر اتنی تری ہے اس میں ہاتھ میں گیلا اتنا کہ یہ پانی ہاتھ کا جیسے نجاست پر پہنچا، نجاست پر پہنچا اور وہ سوکھی ہوئی نجاست کو لے کر، گیلی تو خیر اس کا تو مسئلہ ہی الگ ہے، سوکھی ہوئی نجاست کی بات کر رہا ہوں، تو وہ سوکھی ہوئی نجاست کو لے کر یہ پانی واپس آ گیا تو اب ہاتھ نہ پاک ہوگا، ورنہ خالی ٹچ ہونے سے معمولی گیلا ہے سوکھی نجاست پر ٹچ ہونے سے ناپاک نہیں ہوگا. اور نجاست جو گیلی ہے سکھی بھی نہیں ہے تو اس کی معمولی تری یہ بھی ناپاک ہوتی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سوشل میڈیا کے ذریعے سوالات کا سلسلہ ہے. منور سوال کر رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا احرام باندھنے کے بعد نفل کسی بھی وقت ادا کیے جا سکتے ہیں یا تاخیر کرنے سے کوئی جرمانہ لازم آئے گا؟
اصل عرف میں جو احرام جو باندھ چادر اس کو احرام بولتے ہیں، اصل میں یہ دو چادریں لپیٹنا احرام نہیں ہے. احرام ہوگا اسی صورت میں کہ جب اس کی نیت کر لیں گے، اس کے بعد لبیک یا اس کے قائم مقام کچھ پڑھیں گے تب جا کر یہ احرام کمپلیٹ ہوگا. بھلے چادر نہیں پہنی، کسی نے سلے ہوئے کپڑے پہنے اپنے معمولات کے اور احرام کی نیت کر لی اور لبیک کہ اس کا قائم مقام کہہ لیا تو یہ محرم ہو گیا، یہ اس کا احرام. اگرچہ گناہ ہے اس پر جو کفارے دم جو بھی ہے مطلب کفارے وہ سب آئیں گے، لیکن یہ احرام ہو گیا اس کا. تو یوں مطلب یہ چادریں جو ہے، چادریں اصل افضل یہ ہے کہ جب جو بھی ہے غسل کرے، عطر لگائے وغیرہ اور ناخون بال غیر ضروری تراشنا اور اس کی کئی سنتیں ہیں، تو یہ ادا کرنے یہ کرنے کے بعد جب اب غسل کر کے اور احرام کی چادریں لپیٹی، احرام باندھنا کہنے میں حرج نہیں ہے لیکن سمجھا رہا نا مسئلہ، تو چادریں لپیٹی، اب اگر مکروہ وقت نہیں ہے تو دو رکعت نفل پڑے جائیں، یہ ثواب کا کام ہے. مکروہ وقت ہے جیسے ایک عصر کے بعد احرام باندھا، عصر کے فرض پڑھ لیے اب احرام باندھا تو اب نفل نہیں پڑھ سکتے کہ یہ ان کے نفلوں کے لیے مکروہ وقت ہے. ہاں جب تک فرض نہیں پڑے تھے تب تک پڑھ سکتا ہے نفل احرام کے. اچھا یا مکروہ تحریم میں وقت آ گیا کہ سورج اتنا مطلب ہے کہ ڈوبنے کے قریب ہو گیا کہ 20 منٹ رہ گئے تو اب اس دن کے فرض نہیں پڑے تو پڑھے عصر، وہ نفلیں نہیں پڑھ سکتا اس وقت نہ اور کوئی نماز. تو یوں اس طرح مطلب ہے کہ نفل، اچھا کسی نے سستی کی وجہ سے نفل نہیں پڑے احرام کی نیت کر دی تو بھی گناہگار نہیں ہے، تو نفل کے بغیر احرام ہو جائے گا. لیکن ظاہر ہے کہ یہ عبادت تو زندگی میں کبھی حاصل ہوتی ہے تو چاہیے تو یہی کہ آدمی اس کی ہر سنت مستحب ادا کرے، سستی نہ کرے، اللہ کرے کہ ہم کسی نیکی میں سستی نہ کریں. چادریں لپیٹنے کے بعد نفل پڑھیں گے، اس کے بعد نیت کریں گے، اس کے بعد لبیک یا اس کے قائم مقام کوئی الفاظ کہیں گے، عام طور پر لبیک ہی پڑھتے ہیں تو لبیک پڑھیں گے سب اس کے بعد. پہلے نفل پہلے چادر لپیٹیں گے پھر نفل ادا کریں گے. سر بلک آپ ڈھانپ لیں, امام آئے ٹوپی ہے خود چادر رکھ لی کو رکھ لی, اور اب یہ کہ یہ نفلیں پڑھنے کے بعد نیت کریں احرام کی, اب یہ لبیک وغیرہ جو بھی ہے وہ پڑھیں گے. صلو علی الغبیب
صلی اللہ تعالی
صلی اللہ علی محمد.
ارسلان سوال کر رہے ہیں, امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ دعوت اسلامی کا نام کس نے رکھا؟
اس کی ساری تفصیل ایک ویڈیو میں موجود ہے. علماء اہل سنت کا ایک بہت بڑا اجلاس ہوا تھا اور اس میں حضرت علامہ ارشد القادری صاحب ہند سے تشریف لائے تھے اور اس میں مطلب انہوں نے یہ نام پیش کیا تھا دعوت اسلامی, لیکن یہ کہ وہ اجلاس جو تھا وہ باقاعدہ کسی جو پروپر جو ایک مضبوط فیصلہ ہوتا نا, میں اس میں شریک تھا, کوئی ایسا فیصلہ جو بھی ہوا تھا وہ فیصلہ چل نہیں پایا سر. میں نے کافی تفصیل اس میں عرض کی ہے. اس کے بعد پھر ارشد القادری صاحب رحمت اللہ علیہ اور دیگر کچھ علماء کرام نے مل کر مجھے وہ امیر بنایا تھا, وہ بنایا تھا کراچی کا. اب باہر جا کر کام کرنا تھا, ساری دنیا میں کام کرنا تھا, پھر یہ کہ اس طرح ہم لوگ آگے بڑھتے رہے, علماء کی دعائیں لیتے رہے اور علماء ہماری مطلب حوصلہ افزائی کرتے رہے, پھر تھپکتے رہے بڑھتے رہے, آج ماشاء اللہ دنیا میں دعوت اسلامی کی دھوم مچی ہوئی ہے. علماء اہل سنت کے قدموں کی دھول کا صدقہ, ظاہر ہم علماء کے بغیر تو چل بھی نہیں سکتے نا. اب جیسے میں نے جواب دیا, میں نے مفتی صاحب کو پوچھوں گا آگے, تو ہم لوگ ان کے بغیر نہیں چل سکتے. سیدھی بات ہے, خالی خالی ہوشیاری کرنی, یہ مجھے سب کچھ آتا ہے, مجھے کچھ بھی نہیں آتا, میں پوچھ پوچھ کے آپ بتا رہا ہوں, سمجھو. اللہ پاک راضی ہو جائے بس اور ہم سے دین کی خدمت دے لے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. یہ وی سی ڈی کا نام دعوت اسلامی کب اور کیسے بنی, شاید یہ نام ہے اس کا, کافی تفصیل آتے ہیں اس میں. اور میں نے تو خیر وہ اجمالاً مختصراً دو باتیں جواب میں دے دی, کافی تفصیل ہے اس میں کہ کس طرح یہ دعوت اسلامی بنی, کس طرح آگے بڑھی, کیسے دنیا میں یہ پہنچی, بہترین معلومات ہیں اس میں. یہ آپ کو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر مل سکتی ہے. کئی سال پہلے یہ مطلب وہ بھی نگران شورا ماشاء اللہ ہمارے حاجی عمران بہت سمجھدار ہیں, انہوں نے مجھے مطلب اصرار کیا تھا کہ یار کچھ کرو کچھ کرو, تمہارے جانے کے بعد پھر دعوت اسلامی کی تاریخ مسخ ہو سکتا ہے ہو جائے, کہ تم ایک واحد گواہ ہو اس کے, جو تم جو بیان کر سکتے ہو. ذرا پریکٹیکلی تو میں ہی اس میں آگے بڑھا نا, تو پھر کوئی کچھ بولے گا, کوئی کچھ بولے گا, کوئی کچھ بولے گا, تو دعوت اسلامی تو پھر یوں ہم نے الحمدللہ ایک جگہ جمع ہو کر وہ یہ وی سی ڈی تیار کی تھی, تو الحمدللہ اپنے پاس وہ ہو گیا کہ دعوت اسلامی بنی کیسے. اب کوئی بھی کچھ بات کرتا بھی ہے مائنس, تو اسی وی سی ڈی سے اس کو ملایا جائے گا. کوئی بھی بات کرتا ہے کہ بھائی اگر وی سی ڈی کے مطابق ہے تو ٹھیک ہے, ورنہ پھر اس کو مانا نہیں جائے گا. کہ پریکٹیکل میں اکیلا ہی الحمدللہ یہ مجھے سعادت ملی, کچھ دوستوں کے ساتھ اسلامی بھائیوں کے ساتھ اس کو لے کے چلنے کی سعادت میں نے پائی تھی, ان مانو کر اکیلا, ورنہ سر صرف اکیلا یوں نہیں تھا, میرے ساتھ اسلامی بھائی تھے, جب اسلامی بھائی کی اصطلاح تب مل جل کر جاتے ادھر ادھر بیان کرتے, ہم کو نہیں پتا تھا کہ دعوت اسلامی چلے گی یا نہیں چلے گی, یا آگے بڑھے گی یا مسل دے گا کوئی آ کر, لیکن یہ کہ اللہ کی رحمت ہے کہ ہم بڑھتے رہے چلتے رہے آگے اور کام کو کام سکھاتا گیا. پروپر مطلب ایسا نہیں تھا مطلب منشور میرے پاس اس وقت, ہم لوگ بس یہ چلتے رہے چلتے رہے چلتے رہے اور اللہ کی رحمت سے یہ کہ آگے چل کر یہ ابھی تک ہم بس وہ ابھی تک چل رہے ہیں, کہ ہم کو ہمارا جو طریقہ کار ہے وہی کے مطابق تو ہے نہیں, انڈرسٹوڈ ہے بھائی قرآن کی وہی ہے, لا تبدیل لکلمات اللہ, اللہ کے کلمات نہیں بدلتے, تو بندے ہیں غلطیاں بھی کرتے رہے کرتے ہیں آگے نہیں کریں گے, کوئی گارنٹی نہیں ہے اس کی, پر رب ہم سے راضی ہو جائے. وہ کوششیں کر رہے ہیں مل جل کر, شورا بھی بنا دیے کہ انشاءاللہ شورا بھی اپنے مشورے کرتی ہے اور مطلب کوئی نہ کوئی طریقے کار آگے پیچھے, کبھی بھائی یوں کرتے ہیں تو کبھی بولا اچھا یوں نہیں یار, اس سے زیادہ دین کا فائدہ ہوا, چلو بھائی یوں کرتے ہیں, تو یہ ہو رہا ہے. تقریباً سب کو پتا ہوتا ہے یہ کیا کیا کس طرح ہوتا ہے, تو اللہ کی رحمت سے بڑھ رہے ہیں آگے. اچھا کام ہے تو اس کو اچھا کہنا چاہیے. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ مطلب خوبصورت بدن ہے اس کو اس کی پرواہ نہیں کریں گے. مکھی صفت جو ہوتے ہیں بعض لوگ کہ وہ صفت ہوتی ہے تو خوبصورت بدن کا کوئی اس کو دلچسپی نہیں ہوتی. پھوڑا ہے پھوڑے پہ بیٹھیں گے اس کی پیپ چوسیں گے, اس کی پیپ چوسیں گے, زخم ہے تو اس کا مواد چوسیں گے. یہ ہوتا ہے تو تنقید سے ہم بالا تر ہیں نہیں نا, ہم نبی تو ہیں نہیں, نبی معصوم ہوتا ہے. تو گناہگار بندے اللہ کے کوشش کرتے تو اچھا کام ہے اگر کہ لوگ نمازی بن رہے ہیں نا, بن رہے ہیں. اس وقت اتنے سارے مطلب ماشاء اللہ داڑھی والے بیٹھے ہوئے ہیں, امامے والے بیٹھے ہوئے ہیں اور اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں. اتنی ساری مسجدیں, اتنے فضان مدینہ, اتنے قافلے, اتنی جگہ, سینکڑوں ہزاروں جگہ دینی اجتماعات ہو رہے ہیں, لوگوں کی اصلاح ہو رہی ہے, گناہوں سے توبہ کر رہے ہیں. تو یہ سب اچھے کام نہیں ہے تو اچھا کام بولتے کس کو ہے؟ تو یوں ایک اچھا کام ہو رہا ہے تو اس کو آدمی پذیرائی کرے, اس کو اچھا بولے, ساتھ مل کر کام کرے. خالی دور دور سے تنقید تو بھائی اب بہترین خوبصورت کوٹھی بنگلہ بھی ہوگا تو واش روم تو ہوگا نا یار, تو کیا واش روم کی تذکرے کرو گے یار؟ یا جو مسجد بیت بنائی گھر میں نماز پڑھنے کے لیے اس کا کوئی ذکر خیر کرو گے؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
ماشاءاللہ بڑی پیاری وضاحت امیر سنت نے فرمائی ہے, اور امیر سنت نے دوران بیان یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ جو میں مجھے معلوم ہے وہ کس کو معلوم ہوگا. یہ بڑی پنچنگ لائن جس کو کہتے ہیں, ایک پنچنگ لائن ہوتی ہے. بھائی میں شروع سے ہوں تو جو مجھے پتا ہے, اگر کوئی بھی آ کر بات کرتا ہے تو جتنا مجھے پتا ہوگا اتنا کس کو پتا ہوگا؟ میری سنت نے جو اپنے بارے میں فرمایا لوجیکل بات ہے, سمجھ میں آنے والی ہے. اسی طرح ابھی یا بعد میں کئی حصے ہوتے ہیں کہ دعوت اسلامی کو ہم بہت قریب سے جانتے ہیں, ہم نے جناب یہ دیکھا ہے, ہم نے جناب اس سے پوچھا ہے, ہم نے یہ معلومات لی ہے, میں تو بڑا اندر رہا ہوں, میں تو بہت باہر رہا ہوں. تو یوں کر کے کوئی لکھے گا تو کوئی بولے گا تو کوئی ویڈیو بنائے گا, اور جب اس طرح کی کوئی باتیں ہم دیکھتے پڑھتے سنتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یار اس کو لگتا ہے پتہ کچھ بھی نہیں ہے کہ ہوا کیا تھا اور یہ بول کیا رہے. وہ کئی باتیں مطلب کہ غلط بیانی پر مبنی ہوتی ہیں, ڈس انفارمیشن جس کو کہتے ہیں نا, کہ معلومات کی کمی پر مبنی ہوتی ہیں. تو دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا اور ان کے ارکان اراکین موجود ہیں, ان سے رابطہ واسطہ کر کے ان سے معلومات لے کر لیا جا سکتا ہے. اور دعوت اسلامی کے جو اپنے کہتے ہیں کہ جو آفیشیل ڈاکیومنٹ ہے, جو ہمارے رسالے چھپتے ہیں, ہمارے مضامین جو چھپتے ہیں 2 ستمبر کے حوالے سے جو ہمارے مضامین چھپتے ہیں, اس طرح کی اور بھی باتیں, اور امیر سنت جو دعوت اسلامی کے بیک گراؤنڈ کے بارے میں بتایا, یہ جو کچھ ہے وہ ڈاکیومنٹڈ ہے, کچھ ویڈیوز کی صورت میں ہے, کچھ رائٹنگ کی صورت میں ہے. یہ اوتھنٹیکیٹ چیزیں ہوتی ہیں. اور اس کے علاوہ پھر جس کو معلومات لینی ہے یہاں سے لے لے. کئی ایسے ہیں جو دعوت اسلامی پر پی ایچ ڈی کر رہے ہیں, ڈاکٹریٹ کر رہے ہیں, مقالہ لکھنا چاہتے ہیں, تو ان کو بھی چاہیے کہ دعوت اسلامی کا جو ایک جو ریلیونٹ باڈی ہے, اس ریلیونٹ باڈی سے انفارمیشن لے کر آپ اگر کچھ لکھیں گے تو وہ بات ریلیونٹ بھی ہوگی, درست ہوگی اور اوتھنٹیکیٹ ہوگی, اور پڑھنے والوں کو پتہ چلے گا کہ ہاں یار یہی ہے. ورنہ آپ لکھ دیں گے اور جو دعوت اسلامی کے آپریشن میں وہ پورے فنکشنل ہیں اور بالکل آپریشنل ہیں, جب وہ آپ کی بات پڑھیں گے تو وہ خود آپ پر ہنسیں گے کہ یار یہ کیا لکھ دیا, ایسا تو ہے ہی کوئی نہیں, یہ تو نظامی کوئی نہیں ہے, یہ تو بنائے کبھی وہ کوئی نہیں ہے. آپ نے کسی سے پوچھا کہ میں نے تو دعوت اسلامی والے سے پوچھا ہوا ہے, تو وہ کون سا دعوت اسلامی والا جس سے پوچھا ہوا ہے؟ تو یہ باتیں جو میں آپ کو کر رہا ہوں یہ بھی فرضی نہیں ہیں, کیونکہ ایسی چیزیں ہو چکی ہیں اور ایسے بچارے لکھنے والے لکھ چکے ہیں, بولنے والے بھی بولتے چلے گئے. تو میری تمام دیکھنے سننے والوں سے آج بھی اور کل بھی یہ درخواست ہے کہ اگر آپ دعوت اسلامی کے تعلق سے کچھ اوتھنٹیکیٹ, مضبوط اور سرٹیفائی, مضبوط اور بہترین اور اچھا اور درست اور سچا مواد دینا چاہتے ہیں, تو دعوت اسلامی کی مرکز مدینہ شورا کے اراکین, ان سے رابطہ رکھیں, ان سے آپ معلومات لیں, وہ انشاءاللہ آپ کو راستہ بتا دیں گے. ایک دو رکن تو ہیں نہیں شورا کے, الحمدللہ دنیا بھر میں دعوت اسلامی کے ذمہ داران موجود ہیں, اراکین شورا سے رابطہ کیا جا سکتا ہے. تو میں نے آپ کو ایک وے بتا دیا ہے تاکہ آپ جب بھی کچھ لکھنے کی کوشش کریں تو آپ کی بات درست ہو کر لاکھوں وہ پڑھنے والے ہوں گے آپ کی بات کو, جو دعوت اسلامی کو اندر سے جانتے ہیں, ان کو لگے گا کہ یہ لگتا ہے ان کی معلومات کی کمی ہے.
صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
سوال یہ ہے کہ ابھی ہماری اتنی استطاعت نہیں ہے, لیکن ہم تھوڑے سے پیسے جوڑ کے عمرہ کر لیتے ہیں, عمرہ کر کے ہم واپس آ جاتے ہیں, پھر کیا ضروری ہے کہ ہمیں حج بھی کرنا ہے, واجب ہے؟
عمرہ اور حج، عمرہ حج حج ہے، حج کے اپنے شرائط ہیں، عمرے کے لیے تو عمرہ فرض واجب تو ہے نہیں، ہاں احرام باندھ لیا عمرے کا تو اب عمرہ پورا کرنا ہوگا، واجب ہو جائے گا، لیکن یہ کہ ویسے سے جیسے کوئی کرم و کرم پتی ہے وہ یہاں رہتا ہے اپنے وطن میں، اب بھائی چونکہ اس کے بعد مال ہوتے اس پر عمرہ فرض یا واجب ہو گیا، تو ایسا نہیں، عمرہ سنت ہے، کرنا چاہیے، سعادت ہے، بہت بڑے ثواب کا کام ہے، اگر زندگی میں ایک بھی کسی نے عمرہ یوں نہیں کیا تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے. ہاں حج میں پھر تمتو میں عمرہ ہوتا ہے، قران میں عمرہ ہوتا ہے، وہ پھر حج کی اقسام میں آئے گا، یا اگر وہ مکہ مکرمہ یا حرم کی نیت سے بھلے اپنے وطن سے کاروبار کے لیے چلا تو جیسے ہی میقات میں داخل ہوا تو اس کو احرام کے بغیر داخل ہونا گناہ ہے، اس کے لیے واجب ہے، جبکہ جانا مکہ مکرمہ یا حرم کی نیت سے گیا ہے، احرام سے جانا واجب ہے. اب احرام ہو چاہے عمرے کا ہو، حج کا سیزن ہے تو بھلے حج کا ہو.
مناسک ملا رقاری ہے شرح، اس کے ساتھ یہ لکھا ہے کہ لمن اراد دخول مکہ او الحرم و ان کان لقصد تجارتی او غیرها، یعنی اگر حرم میں یا مکے میں یا حرم میں داخل ہونے کا ارادہ ہے اگرچہ کی تجارت کی نیت سے تو بھی اس کے اوپر احرام واجب ہے.
مکہ ضروری نہیں، حرم کی نیت ہوگی تو بھی. میقات اس جگہ کو کہتے ہیں کہ مکہ معظمہ کہ جانے والے کو بغیر احرام وہاں سے آگے جانا جائز نہیں، اگر یہ تجارت وغیرہ کسی اور غرض سے جاتا ہو تب بھی، کاروبار کے لیے جاتا ہے تو اس کو بھی احرام کے بغیر مکہ معظمہ کے جانے والے کو بغیر احرام وہاں سے آگے جانا جائز نہیں، میقات اس کو کہتے ہیں، پہلی جلد باہر شریعت کی پہلی جلد اور پیج نمبر 1068 پر ہے. مکہ معظمہ جانے کا ارادہ نہ ہو بلکہ میقات کے اندر کسی اور جگہ مثلا جدہ جانا چاہتا ہے تو اسے احرام کی ضرورت نہیں، پھر وہاں سے اگر مکہ معظمہ جانا چاہے تو بغیر احرام جا سکتا ہے. لہذا جو شخص حرم میں بغیر احرام جانا چاہتا ہے وہ یہ حیلہ کر سکتا ہے، بشرطے کہ واقعی اس کا ارادہ پہلے مثلا جدہ شریف جانے کا ہو، نیز مکہ معظمہ حج اور عمرے کے ارادے سے نہ جاتا ہو مثلا تجارت کے لیے جدہ جاتا ہے اور وہاں سے فارغ ہو کر مکہ معظمہ جانے کا ارادہ ہے، اور اگر پہلے ہی سے مکہ معظمہ کا ارادہ ہے تو اب بغیر احرام نہیں جا سکتا. جو شخص دوسرے کی طرف سے حج بدل کو جاتا ہو اسے یہ حیلہ جائز نہیں. حیلہ معنی ایک شرعی طریقہ، یہ کہ اس طرح شرن یوں کرنے کی اجازت ہوتی ہے کہ میں مطلب ہے کہ مکہ نہیں جا رہا تو جدہ شریف جا رہا ہوں، یعنی وہاں کوئی کام ایسا نکال لے کہ ایک آدھ دن رک جائے وہاں، کسی کے گھر ٹھہر گیا میں یہاں ٹھہروں گا، یا کسی کی دعوت ہوئی ہو دعوت قبول کر لی کہ آپ ایک دن یہاں جسے مثلا رک جاؤں گا قیام کروں گا پھر آگے بڑھوں گا، تو اب یہ کہ میقات میں اس نیت سے داخل ہوا کہ جدہ شریف تو میقات کے اندر ہے، اب یہ میقات کے اندر یہ آ گیا ہے بھلے کراچی سے چلا ہے، تو اب یہ کہ چونکہ یہ مکے کی نیت سے نہیں گیا جدہ شریف کی نیت سے گیا تھا، تو اب جدہ شریف چونکہ میقات کے اندر ہے، حرم اور میقات کے درمیان جو جگہ ہے اس کو ہل بولتے ہیں، تو یہ ہل میں تو آ گیا میقات کے بعد، اب ہل سے یہ مکہ شریف بغیر احرام کے آ سکتا ہے، تو یہ ایک ہیلا لفظ جو ہے لکھا ہوا، تو ہیلا کے معنی ایک شرعی طریقہ ہے، اسلامی طریقہ کہ اس طریقے پر عمل کر کے بندہ وہ بغیر احرام کے داخل ہو سکتا ہے مکہ شریف میں.
یہ مدنی سوالہ جوابات سوالات کا سلسلہ شروع ہوا تو ہمارے سلمان مدنی مکہ پاک کے فضائل بیان کر رہے تھے، اور جب سے مدنی مذاکرہ شروع ہوا ہے تو کچھ 2-3 سوالات عمر احرام سے متعلق یہ آ رہے ہیں، تو میں یہی بات چیت کر رہا تھا، میں نے کہا تو ماشاء اللہ مدینہ مدینہ مکہ مکہ ہو رہا ہے تو حج کے فارم بھرے جا رہے ہیں حضور،
سبحان اللہ
حج کے فارم بھرے جا رہے ہیں، تو یوں ایک جیسے کہ ماحول سا بن رہا ہے نا،
سبحان اللہ
راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے
کیا
کی،
کیا بات ہے،
جینے میں یہ جینا ہے، کیا بات ہے جینے کی،
سبحان اللہ،
ماشاء اللہ
ماشاء اللہ. للکارو یار سلمان، راتیں بھی مدینے کچھ ملاقاتوں کا سلسلہ تھا، تو بات چل رہی تھی آسٹریلیا سے آنے کی، تو 14 گھنٹے کی فلائٹ ہوتی ہے حضور، آسٹریلیا سے واپس آئے آدمی تو 14 گھنٹے اور ملا جلا کے 15-17 گھنٹے بعد وقت نکل جاتے ہیں آنا جانا،
آنے میں خالی ون سائڈ 14 گھنٹے کی تو خالی آنے کی فلائٹ ہوتی ہے، تو کسی سے بات ہو رہی تھی، تو اب اس کے بعد آپ ایئرپورٹ سے اترے ہو تو کوئی کہے کہ یار پھر چلنا ہے اگلے ہفتے آسٹریلیا، تو کوئی آدمی ہمت نہ کرے یار آپ کون آسٹریلیا جائے گا، بعد میں بات کریں گے. بندہ مدینے سے ہو کر آئے
اللہ
ابھی ایئرپورٹ پہ رہی ہے، کوئی بولے کہ پھر مدینے چلتے ہیں، بولا چلو دوسرے دروازے سے پھر اندر داخل ہو جاتے ہیں،
سبحان اللہ.
ارے
دنیا تے سفراں تو بندہ تھک بھی تے جائے پر سفر مدینے دا ہر وار بڑا سونا،
دنیا دیا سفر سفر مدینے دا ہر وار بڑا سونا سونا، پر سفر مدینے دا اے سفر مدینے دا ہے سفر مدینے دا ہر وار
چلتا ہے نا، تو وہ ایک مختصر اگر ایک بندہ ایک واقعہ ہے جو ذہن میں آ جاتا ہے. آپ کے ساتھ 2018 میں جب ہم مدینہ منورہ میں حاضر تھے اور مسجد نبوی شریف کے باہر جنت البقیع کے باہر جو ٹو وے روڈ ہے ہم وہاں سے ہم جا رہے تھے اور ہمارے اس دل کی طرف گنبد خضرا کا منظر تھا، تو آپ بھی آ گئے تھے، تو اسی دوران حاجی امین کا ایک صوتی پیغام آیا یعنی وائس میسج آیا، جیسے ہی میں نے اس کو آن کیا نا، اب جیسے آپ بھی کچھ اس طرح مدینے کی باتیں بیان کر رہے تھے سڑک پر ہم جا رہے تھے مدینے کے تعلق سے، تو فوراً حاجی امین کا ایک میسج آیا جس میں ایک شعر تھا، وہ کیا شعر تھا حاجی امین؟ وہ تھا نا کہ وہ شعر بڑا پیارا تھا یار، چلے شعر یاد نہیں آ رہا، بہت پیارا شعر اسی وقت آیا تھا حاجی امین کا، تو جتنی بار بھی مدینہ دیکھے تو وہ تھکتا نہیں ہے نا، تو اچھا شعر یاد آ جائے گا انشاءاللہ. تو یہ ہوتا ہے کہ یہ سفر مدینہ کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے. اچھا جیسے ہی میں نے یہ سب فام کا کہا نا تو ایسا لگتا ہے شاید ہزاروں لاکھوں عاشقان رسول ایسے ہوں گے کہ شاید جن کو یہ ہوتا ہوگا یار فارم بھرے جا رہے ہیں ہماری پوزیشن نہیں ہے, فارم بھرے جا رہے ہیں پوزیشن نہیں ہے. دعا کر دیں, دعا کر دیں کہ اللہ پاک ایسے اسباب کر دے کہ بس مدینہ دیکھ لیں. دیکھنے والے
مدینہ نہ دیکھا تو کچھ بھی نہ دیکھا. گو حاضریوں سو بار پر حسرت نہیں جاتی.
کچھ ایسی کشش تجھے میں ہے شہر مدینہ, کچھ ایسی کشش تجھے میں ہے شہر مدینہ, گو حاضری سو بار ہو حسرت نہیں جاتی, گو حاضری سو بار ہو حسرت نہیں جاتی.
میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ کچھ لوگ جاندار کی تصویر والے کپڑے پہنتے ہیں, تو ایسے کپڑے پہننے والے جماعت کے اندر نماز پڑھ رہے ہوتے تو ہماری نظر اس تصویر پہ پڑ جاتی ہے کبھی کبھار. تو امیر اہل سنت سے سوال ہے کہ کیا ایسا اگر معاملہ ہوا تو ہماری نماز ہوگی یا ٹوٹ جائے گی, کیا معاملہ ہوگا؟ براہ کرم جواب ارشاد فرما دے. میرے اور میرے گھر والوں کے لیے مغفرت کی دعا فرما دے. جزاک اللہ خیرا.
اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے گا. واقعی یہ مسئلہ تو عام ہے, تصویروں والے کپڑے پہن کر لوگ آتے ہیں مسجد میں, اپنی نماز تو نہیں ٹوٹے گی اگر کوئی تصویر والے کپڑے پر یا اس کی تصویر پر نظر پڑ جائے یا فریم لگی ہوئی ہے کوئی, جیسے تصویر پر نظر پڑنے سے نماز نہیں ٹوٹتی. البتہ جس کے کپڑے پر تصویر بنی ہوئی ہے اس کے لیے تو مسئلہ ہے.
اس میں عام طور پہ جو پریشانی ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ لوگ یوں پریشان ہوتے ہیں کہ اگلی صف میں جو بندہ نماز پڑھ رہا ہے اس کی پیٹھ پر بعض اوقات جاندار کی تصویر ہوتی ہے. تو اب اس پہ سوال جیسے انہوں نے کیا وہ یہ کہ پیچھے والے کی نماز پر کوئی اثر پڑے گا یا نہیں پڑے گا؟ تو ویسے بھی تصویر میں اس وقت نماز مکروہ تحریمی ہوتی ہے جب وہ سامنے پورے قد کی پورے سائز کی ہو, پورا سر سے پاؤں تک, اور تعظیم کے ساتھ اسے کھڑا کیا ہوا ہو, جیسے جو ہے وہ عبادت کے طور پہ کسی کو کھڑا کر دیا ہے. تو اس طرح اگر تصویر سامنے موجود ہو تو نماز مکروہ تحریمی ہوتی ہے, ورنہ مکروہ تنزیہی ہوتی ہے. لیکن یہ جو صورتحال ہے جو عام طور پہ نمازوں میں پیش آ جاتی ہے بہت سو کے لیے کہ اگلی صف میں کوئی بندہ کیسے کھڑا ہو جاتا ہے کہ بعض اوقات واقعی اس میں جاندار کی انسان کی بعض اوقات تصویر ہوتی ہے, تو اس کی پیچھے والے کی نماز پہ بہرحال کوئی فرق نہیں پڑے گا. اسے
یہ مسائل ایئرپورٹوں پہ اور ادھر ادھر نماز پڑھتے ہیں اسٹیشنوں پر, آدمی بچ ہی نہیں سکتا, پوری پوری تصویریں. کیا مرد بے پردہ عورتوں کی تصویریں بھی ہوتے ہیں, آدمی کیا کرے, بچ کر کہاں جائے. لیکن بہرحال جو مسائل ہیں وہ تو اپنی جگہ پر ہیں, ہم اس میں کوئی یعنی کہ اپنے تو پر رعایت تو کرنے سے رہے, تو اس لیے وہ کوشش یہی کیجئے کی جائے کہ جہاں تصویر کا سامنا نہ ہو. لیکن وہی انہوں نے فرمایا تعظیم, تعظیم سے مراد جیسے کہ آپ دیوار پہ آویز آئیں تصویر فریم لگی ہوتی ہے, یہ تعظیم میں آئے گا. اور پائیدان پر تصویر بنی ہوئی ہے جہاں آپ پاؤں رکھتے ہیں تو یہ تعظیم میں نہیں آئے گا. اس طرح سجدہ جہاں کر رہا ہے سجدے کی جگہ پر بنی ہوئی ہے تو پھر یہ یہاں بھی وہی کہ وہ تصویر جس کی ممانعت ہے تو وہ ہے تو مکروہ تحریمی نماز ہو جائے گی. مواضع سجود یعنی سجدے کے جگہ پر اس طرح سامنے ہے تو اس کا زیادہ شدت, پیچھے دائیں بائیں تو اس میں تخفیف یعنی کمی آئے گی اس کی کراہت میں. تو بہار شریعت کے تیسرے میں حصے میں اس کے مسائل لکھے ہیں. اور جو انہوں نے قد آدم کا فرمایا مطلب پورے قد کی, تو یہ جد الممتار سرکار اعلی حضرت رد المختار کی شرح لکھی ہے, اس میں اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق یہ ہے کہ پورے قد کی تصویر ہو تب کراہت آئے گی. اگر جیسے کہ اب کپڑوں پہ جو لوگوں کے ویسے بھی بنی ہوتی ہے وہ سر بنا ہوتا ہے عام طور پہ، کھلاڑی کا سر یا کوئی مطلب باکسر کا سر، اس طرح کے سر بنے ہوتے ہیں، یا شیر کا بڑا سر بنا ہوتا ہے چہرہ، تو ان میں وہ شدت نہیں رہی کہ وہ کٹ گیا نا، وہ تھوڑا سا ہے وہ، اگرچہ یہ بھی کتابوں میں لکھا ہوا ہے مسئلہ، اس کی بھی مہارت لکھی ہوئی ہے، یہ اعلیٰ حضرت کی تحقیق جو ہے نا وہ یہ کہ پورا قد پاؤں سے سر سے لے کر پاؤں تک، اس کو مطلب قد آدم بولتے ہیں، قد آدم بھی بولتے ہیں، اور پورے قد کی تصویر سرو قد یہ بھی بولتے ہیں، تعظیم کی نیت کا جو آپ نے فرمایا،
نیت نہیں اس انداز میں رکھی ہوئی ہے کہ جس سے تعظیم ہوتی ہے،
کپڑوں پہ جو بنی ہوئی ہے تعظیم کے انداز نہیں ہے،
یعنی
اخبار میں بنی ہوتی ہے،
جو پیچھے پڑھ رہے ہیں نا اس کے لیے تو نہیں ہے نا،
اس کے لیے بھی نہیں، اور پھر اخبار رکھے ہوتے ہیں، اخبار رسائل مختلف میں بھی تصویریں بنی ہوتی ہیں، تو یہ بھی تعظیم کی نیت ہے، ٹیبل پہ رکھی ہوئی ہے، کوئی تعظیم مند ٹیبل پر یوں نہیں رکھتا، آپ یہ رسالوں میں اور اخباروں میں یا قرآن کریم نہیں رکھیں گے، قرآن کریم رکھنے کے لیے آپ نہیں یار اوپر ہونا چاہیے، ایک ہماری طبیعت بولتی ہے کہ یہ تعظیم کی جگہ ہو، تو یوں مطلب تصویر بھی دیوار پر جو آویزہ ہوتی ہے وہ تعظیم کی جگہ ہے، جو میں نے عرض کیا تو کہ یہاں آدمی یہ بھلے نیت میں نیت کرتا ہوں تعظیم کرنے کی، یوں کر کے نہیں لگاتا، لیکن یہ تعظیم کی جگہ کہلائے گی، اب جیسے کہ لوگ اپنے گھروں میں باقاعدہ کچھ اب وہ تاک بناتے ہیں، تاک یہ کھانے وغیرہ بناتے ہیں سیمنٹڈ، اس میں باگڑے بلے رکھتے ہیں، تو باگڑا بلا بولتا ہوں، یعنی گڈیاں رکھتے ہیں، تو ہاتھی گھوڑے رکھتے ہیں، تو شیر رکھتے ہیں، تو یہ سجا کر، یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ تعظیم کی جگہ ہی ہے، اور ایک طرح کا جیسے بت خانہ بنا دیتے ہیں اپنے گھروں میں،
اس کو نیش کہتے ہیں،
نیش
ہاں نیش کہتے ہیں، نیش ہاں نیش کہتے ہیں، وہ جو ایک باقاعدہ ایک گیپ بنا دیتے ہیں، گالا بنا دیتے ہیں،
گالا جی،
اور اس کے اندر وہ پھر وہ ایک ہلکی سی ایک منڈیر سے بنی ہوئی ہوتی ہے، اور اس کے اوپر وہ چیزیں رکھتے ہیں، تو یہ بنائی جاتی ہے، تو ظاہر ہے کہ اس میں ڈیکوریشن پیس کے طور پر ہی پھر کبھی ڈالفن رکھتے ہیں، تو کبھی کیا رکھتے ہیں، تو کبھی ہاتھی رکھتے ہیں، تو کبھی کتا رکھتے ہیں، مختلف کروکوڈائل
اپنا تعارف کروا رہے ہوتے ہیں ہم ان کے جانے والے ہیں، جو مطلب شکان سے قرآن کریم رکھ دیتے ہوں گے، چلو بتوں کو ہٹاؤ قرآن شریف رکھو،
سبز گنبد کی تصویر ہوتی ہے ماشاءاللہ، اچھا مفتی صاحب
آپ بھی صاف کر دو یار ان چیزوں کے، بالکل پاک صاف کر دو تصویروں سے، یہ بتوں سے اور یہ اس طرح کی چیزوں سے، آپ قرآن کریم رکھیں، دینی کتابیں رکھیں، اس میں غوث پاک کے مزار شریف کا ٹکڑا، سبز گنبد شریف، کعبہ شریف، اجمیر شریف، تو اس طرح کے مطلب مقدس تصویریں مطلب فریم میں رکھی جا سکتی ہیں، اس میں اپنی ضرورت کی چیزیں بھی بندہ رکھ سکتا ہے، یہ کیا مطلب گڈے گڈیاں باگڑے بلے سجا کے رکھ دیا، وہ ہوگا کیا، رحمت کے فرشتوں کے لیے کوئی دروازہ تو رکھے، پھر بولتے ہیں یہ پریشانی آئی، وہ مصیبت آئی، بچہ گرا تو ہاتھ توڑ دیا، تو بیٹی گری تو سر پھوڑ دیا، تو اب یہ آپ اللہ رسول کا نام رکھیں اس میں، ایسا نہ کریں، سب ہفتہ صفائی نہیں گھنٹہ صفائی، صفائی کا ایک گھنٹہ منائے، جتنی بھی تصویریں آپ کے فریج پر لگی ہوئی ہیں، کبٹ پہ لگی ہوئی ہیں، دیواروں پہ بچوں نے اسٹیکر لگا دیے تصویروں کے، سب کھرچ کھراچ کے صاف صفائی اور آئندہ کے لیے پابندی، اور ساری گڈی گڈے یہ سب مطلب لوگوں کے، بچہ کھیلے اس کے لیے جائز ہے، گڈی گڈے یہ قدموں میں لوٹتے ہوں، ان کو یوں سجا کے رکھنا نہیں ہے، جھگڑا سجا کے رکھنے کا، انہیں مسئلہ سجا کر رکھنے کا ہے، باقی ادھر ماری لات تو بیبی نے ماری لات تو بابو نے ماری ٹھوکر، تو یوں مطلب یہ گڈے گڈیاں یہ ٹانگوں میں لڑکتے رہیں گے، ہاتھی گھوڑے جو بھی کھلونے کے، تو اس میں مسئلہ نہیں ہے کہ یہ اس میں تعظیم نہیں ہے نا، یہ سجا کے رکھا مسئلہ اس میں، یہ لاتیں بھی مار رہے ہوتے ہیں پھر سجا کے بھی رکھ دیتے ہیں، جتنی سجا کر رکھا وہ بھی تعظیم والا حصہ پایا گیا، تو وہ پھر اس کا نقصان، رحمت کے فرشتے بھی نہیں آئیں گے گھر میں، تصویر اگر تعظیم کی جگہ لگا کر رکھی ہے تو
جلدی جلدی اطلاع بھیجیں کس کس نے آپ گھنٹہ صفائی کی، شبے صفائی کی، اور آپ ہاتھوں ہاتھ اپنے گھروں کو ان تمام نحوستوں سے پاک
صحیح بات ہے، سیکنڈ ڈے صفائی کرنی چاہیے کہ سانس بعد میں لے بندہ اس نحوست کو ہٹائے، رحمت کے فرشتے تو آئے ہمارے گھروں میں،
لگتا ہے کہ اٹھ کے گیا ہو اور ہٹا بھی دیا ہو، کیا پتا،
یہ اٹھ کر جائے گا تو اور سارے پورے مسئلے سننے نہیں ہوں گے،
ہاں یہی نا،
یہ بھی ہے مسئلہ،
ہٹا تو دے نا،
اب میں کیسے بولوں گے اتنی دیر تک گناہ کو جاری رکھو، تو وہی سانس بات میں لینا، پہلے میں گناہ کا یہ مسئلہ ختم کرو، توبہ بھی کرو،
اچھا حضور یہ فرمائیے کہ جیسے ابھی آپ نے تعظیم والا بھی جو کہا, جیسے ٹی شرٹ لوگ پہنتے ہیں تو ٹی شرٹ کے پیچھے, جیسے پیچھے کی تصویر کی بات چلی, کسی بھی انسان کی یا جاندار کی تصویر بنی ہوئی ہے, اب یہ ٹی شرٹ پہنی ہوئی ہے تب تو چلو ٹھیک ہے یہ پیچھے ایک ہے, لیکن ابھی اتار کے کچرے میں ڈالے گا, میلے کپڑوں میں ڈالے گا, زمین میں ڈالے گا, یہ سب کرے گا, یوں انہیں سب کچھ ہو رہا ہوگا, وہ جو کچھ اس ٹی شرٹ کے ساتھ سلوک ہو رہا ہوگا وہ ہو رہا ہوگا, تو ایسی صورت میں وہ جو پیچھے جو تصویر جو پیٹ پر یا کہیں آتی ہے اس کا کیا, اور اب ایمبرائڈری ہوتی ہے یہاں پر جیسے کہ فرنٹ پر پاکٹ کے پر سے آگے پیچھے ایمبرائڈری ہوتی ہے, تو ایمبرائڈری کے اندر بعض اوقات یہ کہ یہ پتہ تو چل جاتا ہے کہ یہ کیا بنا ہوا, لیکن کوئی اس کی شکل یعنی کہ چہرہ آنکھ وغیرہ وہ واضح نہیں ہوتا, مگر سمجھ میں آ جاتی ہے کہ یہ ہے کیا, تو میں نام میں اس لیے نہیں لیتا کہ باقاعدہ اس طرح یہ کمپنیز کے نام ہیں, اگر میں نام لوں اس کے تو پھر وہ خالی کمپنی کا نام لینا پھر مسئلہ پیدا ہو جائے گا, تو ایسی صورت میں جو ایمبرائڈری وغیرہ جو ہوتی ہیں اس کے تعلق سے بھی کیا یہ فرنٹ پر یا بیک پر, تو ان سب پر بھی ایک ہی حکم ہوگا, کیونکہ اب بات چلیے تو پھر سب تک بات پہنچ جائے.
تصویر وہ ہوتی ہے کہ جو زندہ کی حکایت کرے, یعنی یہ ایسا اس زندگی کے اس میں آثار ہوں. اب جیسے کہ آخری دیدار کا فوٹو آتا ہے, سب کو پتا ہے کہ فوت شدہ ہے, کفن میں لپٹا ہوا ہے, چہرہ بھی بالکل اس کا اس طرح نہیں ہوتا کہ زندہ, تو یہ جو مردہ ہے نا اس کا چہرہ دکھایا جاتا ہے تصویر میں آخری, یہ جائز ہے, یہ ناجائز نہیں ہے. زندہ کی یعنی کہ حکایت کرے, یہ زندہ انسان کی تصویر ہے یا زندہ جانور کی تصویر ہے یا یہ اس کی ہے کہ ایسی زندگی پائی جاتی ہے. بعض اوقات ایسے اب جنات کی تصویر بناتے ہیں, اب دیکھا کس نے یار جنات کو, یہ فرضی تو ہوتی ہے, تو یہ ایک دم وہ خوفناک شکل بناتے ہیں کہ یہ جن ہے, تو یہ فرضی کہلائے گی, قیاسی کہ سوچ کے آدمی بنا لی, تو اس کو ناجائز نہیں کہا جائے گا کہ بھئی یہ رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے یا یہ تصویر ہوگی تو اس سے گناہگار ہوگا, تو یوں مطلب زندہ کی حکایت کرے, زندہ ہونا اس کا ثابت کرے کہ بھئی زندہ کی تصویر ہے اور یہ بندہ جو ہے نا یا یہ جانور اس طرح کا زندہ ہوتا ہے. بعض جانور جو ہیں یہ بھی مطلب یعنی کہ فرضی قیاس کی, جیسے ڈائناسور غالباً یہ بھی بولتے ہیں کہ نام ہے ڈائناسور, کھلونے وغیرہ بنتے ہیں, پتا یہ سنا یہی کہ اس کا وجود نہیں ہے دنیا میں, خوفناک سا جانور ہوتا ہے, بچے ڈرتے بھی نہیں ہے اس سے, پہلی بار آدمی خوفناک ہوتا ہے لیکن بچے کھیل رہے ہوتے ہیں, اب خدا جانے مطلب اس کا حکم کیا ہوگا, اگرچہ وہ زندہ کی حکایت کر رہا ہوتا ہے کہ زندہ ہوتا تو یہ ایسا ہوتا. اچھا اب وہ کہ جیسے کہ صرف چہرے کی تصویر یا سر کی آدھی تصویر, دیکھو اس کے بھی مسائل کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں, کپڑے پر تصویر ہونا اس کے ناجائز ہونے کے بھی کتابوں میں لکھے ہوئے مسائل, یہ ہے مطلب اس میں علماء کے مختلف اپنے اپنے اقوال ہوتے ہیں. ہم نے جو پیش کیا کہ پورے قد کی تصویر, تو وہ سرکار اعلی حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ علیہ کی وہ رد المحتار کی شرح جد الممتار, یہ اس میں سے آپ کو سمجھو اس میں جو لکھا ہوا وہ مسئلہ عرض کیا. کل جا کر کوئی بولے فلاں کتاب میں یہ فلاں کتاب, تو واقعی کئی مسائل ہوتے ہیں جس میں علماء کے اپنے اپنے مطلب ویوز ہوتے ہیں, اور ہم ظاہر کسی کو بھی غلط تو نہیں کہیں گے کہ یہ 100% غلط ہے اور اپنی مرضی سے انہوں نے لکھا ہے, نعوذ باللہ, ان کی جو مطلب علمی حیثیت کے مطابق ان کی جو مطلب علم نے ان کی جو رہنمائی فرمائی اور جو انہوں نے لکھا وہ اپنی جگہ پر ہوتا ہے, تو ہم نے جو عرض کیا وہ مطلب اپنی جگہ پر ہے, اس میں آسانی بھی ہے, اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق کو ہم لوگ مطلب فالو کرتے ہیں, یہ بہت بڑے عالم بہت بڑے مفتی ہیں الحمدللہ, اس لیے کوئی کنفیوز نہ ہو بھائی فلاں کتاب میں یہ لکھا ہے, ارے اس کتاب میں یہ لکھا ہے, اور جا کے اب میرے کو حوالے بھیجنا شروع کر دیں, تو یہ اس لیے میں نے وضاحت کر دی.
ایمبرائڈری کے حوالے سے بھی جو نگرانی شروع نے کہا, تو اس میں بھی الگ الگ قسم کے ہوتے ہیں, بعض بالکل واضح اس میں جانور ہوتے ہیں بڑے سائز کے اور ان کی آنکھیں وغیرہ سب کچھ نظر آ رہی ہوتی ہیں, اور مخصوص نہیں جیسے کہنا کمپنیوں کے نام ہوتے ہیں اور لوگوں اس طرح کے ہوتے ہیں کہ فوراً پہچان ہو جائے گی, تو اس میں بعض اوقات تصویر بالکل واضح ہوتی ہے تو اس کو بھی لگانے کی اجازت نہیں ہوگی, اور بعض اوقات نہیں ہوتی لیکن وہ بھی کوئی اچھا کام تو نہیں ہوگا کہ اس کو اپنے کپڑوں پہ اس طرح لگائیں کہ تشویش لوگوں کو پیدا ہوتی کہ یہ ہے کیا, آگے پوچھتے ہیں پھر اس حوالے سے.
وہ دعا کے لیے ہاتھ کے ساتھ ایک اسٹیکر بہت پہلے دیکھا تھا, ہاتھ خالی ہاتھ دعا کے لیے, اس کے نیچے لکھا ہوتا کہ اس دارالعلوم امجدیہ سے اس کا فتویٰ لیا کہ یہ جائز ہے. بہت پرانی بات کر رہا ہوں, شہید مطلب نے جب تھا تو کسی نے وضو خانے میں لگایا تھا. یعنی کہ لوگ ہاتھوں کو بھی ناجائز سمجھتے, اس کا مطلب یہ ہوا نا, خالی ہاتھ کی تصویر. تو عجیب عجیب لوگوں کی لوجک ہوتی ہے. وہ بعض اور ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں میں نے کہ مسجد میں انگلش نہیں لکھنا چاہیے انگلش. اب میرے جیسے مطلب وہ بولے گا تو مائک کا کیا کریں گے, مائک جو ہوتا ہے مائک لفظ بھی اردو عربی سب نہیں ہے, اس کا کیا کریں گے, کلوک کا کیا کریں گے, دیوار میں جو گڑی لکھی ہے تو انگلش لکھا ہوتا ہے. تو یہ تو ایسے یہ بڑے بوڑھے جو بابے ہوتے ہیں نا, بعض اور ان کی سوئی اٹک جاتی ہے, مسجد میں انگلش نہیں ہونی چاہیے, مسجد میں یہ نہیں ہونا چاہیے. تو یار انگلش کو گالی تو نہیں ہے, لفظ انگلش یہ بھی انگریزی, اصل اردو لفظ انگریزی بولنا ہو, انگلش بولیں گے تبھی بس جائیں گے, انگلش نہیں ہونی چاہیے. تو آپ بھی تو بول دو انگلش تو انگلش لفظ ہے. تو یعنی کوئی بھی زبان تو فی نفس ہی کوئی زبان تو بری نہیں ہے نا, جو بھی ہم بولتے ہیں لوگ مطلب تو کیا ان کو مسلمان نہیں ہونے دیں گے, کہ تو انگریزی بولتا ہے تو عربی بھی نہیں آتی, اردو نہیں آتی, پہلے یہ سیکھ لے پھر مسلمان ہونا, معاذ اللہ. تو یہ ایسی شدت نہ ہو جس کا کوئی سر پیر نہ ہو. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی
صلی اللہ علی محمد.
دعوت اسلام کی قیوم, دعوت اسلام کی قیوم, سارے جہاں میں مچ جائے دھوم, اس پہ فدا ہو بچا بچا, یا اللہ میری جھولی بھر دے, یا اللہ میری جھولی بھر دے.
مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے.
محمد
ماشاء اللہ, پیارے پیارے پھول جیسے بچوں کی پیاری پیاری ادائیں مرحبا. اللہ پاک ان سارے بچوں کو بامل عالم دین مفتی اسلام دعوت اسلامی کا مخلص مبلغ بنائے, ماں باپ دادا دادی نانا نانی اور خاندان سمیت بار بار حج عمرہ اور مدینے کی حاضری کی سعادت بخشے. آمین. بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی
صلی اللہ علیہ
وسلم. سوشل میڈیا کے ذریعے سوال ہے,
کہ اللہ تعالیٰ کے نبیوں میں سے خطیب الانبیاء یہ کس نبی علیہ السلام کا لقب ہے؟
اللہ پاک کے پیار پر آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب مبارک خطیب الانبیاء، اور حضرت شعیب علیہ السلام کا بھی لقب خطیب الانبیاء. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
میرا نام محمد قاسم اتاری ہے اور میں راولپنڈی سے عرض کر رہا ہوں. قبلہ امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں میرا سوال عرض ہے کہ ابھی خطبے میں گردنے پھنانگنے کے حوالے سے آپ نے ارشاد فرمایا ہے، اور خطبے سے پیشتر جو ہے نا چندہ کرنے کے لیے صفوں میں جاتے ہیں اور وہ پھر پیچھے پہنچ جاتے ہیں. جب فارغ ہوتے ہیں اس وقت تک خطبہ شروع ہو چکا ہوتا ہے. اب وہ پہلی صف میں واپس اپنی جگہ پر آنے کے لیے کیا گردنے پھلانگ کر آگے آ سکیں گے؟ اس کے بارے میں کوئی مدنی پھول ارشاد فرمائیے.
اول تو چندہ کر رہا مسجد میں حرج نہیں ہے، جبکہ اور کوئی معنی شرعی نہ ہو، شرعی طور پر کوئی غلطی نہ ہوتی ہو تو چندہ کر سکتے ہیں. لیکن ایسے وقت میں چندہ کیا جائے کہ جب خطبے سے پہلے پہلے بالکل سناٹا ہو جائے گا، فراغت ہو جائے گی. یوں بیچ بیچ میں تو یہ پھر خطبہ شروع ہو جائے تو اب یہ پیچھے جائیں رقم یا جھولی یا جو بھی رکھنے کے لیے، پھر پھلانگتے ہیں پھر وہی گناہگار تو ہوں گے. یہ احتیاطیں تو بہت ضروری ہیں، چندہ ہو یا کوئی بھی کام ہو اس طرح کا، یہ سب خطبے سے پہلے پہلے نپٹ لیا جائے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.
انہیں یہ درخواست کر دی جائے نا کہ آپ، عموماً ہوتا یہ ہے کئی مساجد میں کہ خطیب جو بھی جمعہ پڑھانے والے ہوتے ہیں یہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور کچھ باتیں کر رہے ہوتے ہیں یا کچھ اعلان کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کا ہوتا یہی ہے کہ اس دوران یہ جو چندہ کرنے والا ہے یہ اپنی جھولی گھما لے. تو کیا یہ کہہ دیں کہ بھائی یا تو اس کو آگے آنے کا وقت دے دیں کہ بھائی جھولی ہو گئی، چندہ ہو گیا تو آپ آگے آ جائیں، یا پھر یہ کہ ان کو یہ کہہ دیا جائے کہ بھائی جب خطبہ شروع ہو گیا تو وہ جہاں بھی بیٹھے ہیں پھر وہاں وہ پھر بیٹھ جائیں، پھر وہ آگے آنے کی پھر ترکیب نہ بنائیں، کیونکہ یہ تو پھر کئی مساجد کے پرابلم ہیں جو انہوں نے
سائل. اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ خطیب صاحب اعلان فرما رہے ہیں، خطیب صاحب خطاب فرما رہے ہوتے ہیں، قرآن و حدیث کی بات کر رہے ہوتے ہیں، اس دوران بھی چندہ تو نہیں ہو سکتا نا. جب وہ چندہ کریں گے تو خطیب صاحب فرما رہے ہیں فلاں چیز حرام ہے اور یہ سمجھے گا حلال ہے، فلاں چیز کفر ہے وہ سمجھے گا کفر نہیں ہے، تو بہت بڑی غلط فہمیاں ہو جائیں گی.
تو بات مساجد
اس لیے میں عرض کر رہا ہوں، ایک تو دوران بیان بھی چندہ اور جھولی، بہت ساری مسجد والوں کو مجھ سے اختلاف ہوگا، دلیل ان کے پاس نہیں ہوگی کہ میری بات کو ہی رد کر دیں. مجھے قرآن و حدیث کی ایک حضرت ایک عالم صاحب بیان فرما رہے ہیں، دین کے مسئلے بیان کر رہے ہیں، آپ بولو مسجد کے چندے کی ضرورت ہے؟ ضرورت اپنی جگہ پر تو یہی وقت بھی نہ تو آپ بولیں گے، پھر لوگ جمع نہیں ہوتے، خطبے کے دوران بھی کہیں گے اس سے چندہ ہو کہ لوگ آتے لیٹ ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں. تو دیکھو فیضان مدینہ میں کہاں جھولی پھراتے ہیں ہم لوگ، مطلب پارٹیز جو ہوتی ہیں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو نماز یہاں پڑھنے آتے ہیں، تو بعض یہ اہل خیر ہوتے ہیں، پیسے والے لوگ بھی نماز کے لیے آتے ہیں، نہیں بھی آتے تو اپنی اپروچ ہوتی ہے، آدمی کے تعلقات ہوتے ہیں، بس شادیوں میں بھی تو لاکھوں روپئے لوگ خرچ کر ہی رہے ہوتے ہیں، تو ایسے موقع پر ایکٹیو جو بندہ ہوگا نا وہ مطلب پہنچ جائے گا، درخواست کرے گا اپنے اوپر اوڑھ لے کے مجھے چندہ کرنا ہے. اب دعوت اسلامی خربوں روپے خرچ کر رہی ہے نا، اربوں روپے، 100 کروڑ کا ایک ارب ہوتا ہے، ہم اربوں روپے ہمارے خرچہ ہے سالانہ دعوت اسلامی کا، تو یہ سب اسلامی مل کے کر ہی رہے ہیں نا. ہم کو نہ مسجد میں، فیضان مدینہ عالمی مدنی مرکز میں تو کبھی بھی جھولی نہیں پھرتی، نہ بیان میں، نہ خطبے میں، نہ اس کے بعد، نہ آگے نہ پیچھے. کبھی کبھار ہم یہ کہ اس میں کرتے ہیں کہ جب وہ لنگر رضویہ کا اعلان کہ وہ لوگ جمع ہوئے ہوتے ہیں، وہ ایک الگ صورت ہے کہ وہ خطبہ نہیں ہو رہا ہوتا، اس میں ترغیب ہو رہی تھی ڈالو ڈالو پیچھے، تو وہ بھی ایک ضرورت ہوتی ہے. لیکن جمعے کی نماز میں یہ جو ہوتا ہے نا بعض جگہ دوران بیان یا دوران خطبہ، یہ شرعاً درست نہیں ہے. کسی بھی مفتی صاحب سے پوچھیں گے نا وہ میری تائید کرے گا، داڑھی والے سے پوچھیں گے تو یہ بولے گا مولانا کو کچھ پتا نہیں چلے. ٹھیک ہے، قیامت کے دن ہی فیصلہ ہوگا کہ مولانا کو پتا چلے یا ہمارا نفس کو پتا چلے، ہمارا نفس ہے. لیکن ایسا نہیں کرنا چاہیے، جو علماء ہمیں شریعت کا مسئلہ بتایا اس کو مان لینا چاہیے، اپنی عقل کے گھوڑے نہیں دوڑانے چاہیے. آپ کسی بھی مفتی سے پوچھیں گے نا، یہ کوئی ایسا اختلافی مسئلہ بھی تھوڑی ہے، کوئی انشاءاللہ وہ میری تائید کرے گا کہ ہاں بھائی بیان جب قرآن و حدیث کی باتیں یا شرعی مسئلے بیان ہو اس وقت اور خطبے کے دوران چندہ نہیں ہو سکے گا، تو سب بیٹھ کے سنو اس کو، اس طرح تلاوت ہو رہی ہے تب بھی نہیں ہو سکتا چندہ، جو سننے کے لیے حاضر ہوئے وہ کیسے ڈالیں گے، ان کو سننا ہی فرض ہے جو سننے کے لیے حاضر ہوئے، کہ کان لگا کے سنیں۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور جب قرآن پڑھا جائے تو چپ رہو اور سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو اس پہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو قرآن سننے کے لیے آیا ہے اس پر فرض ہے کہ کان لگا کر سنیں، خالی کان میں آواز رہی نہیں، کان لگا کر توجہ سے سنیں تلاوت۔ یوں مسائل نہیں اس کے، تو یہ کوئی کھیل کود تو نہیں ہے نا، جو یعنی یہ کوئی ہم اپنی مرضی سے مقرر کر لیں، اس کی حدیں جو اسلام نے حدیں مقرر کی قرآن و حدیث سے ہم کو سمجھا دی، علماء سمجھائیں گے، کوئی پروفیسر یا لیکچرار یا فلم ایکٹر ہمیں تھوڑی سمجھانے آئے گا، نہ کوئی کھلاڑی سمجھائے گا، نہ کوئی پارٹی یا سرمایہ داری یا وزیر کو سمجھائے گا، ہم کو تو علماء سمجھائے گا، ہمارے بادشاہ تو علماء ہیں، ان مانو کر ظاہر ہے کہ وہ دینی رہنمائی کرتے ہیں اور ہم ان کے ماتحت ہیں، ہم ان کی رعایا ہیں اپنے علماء کی، یہ ہمیں بولتے ہیں کہ اس طرح نماز پڑھنی ہے، جی حضور رو فرمائیے، روزہ روزہ اس طرح رکھنا ہے سرکار اور فرمائیے، ہم تو علماء کے ساتھ ایسے ہوں گے تو ہی ہم جنت میں جائیں گے، علماء کے سامنے اپنی ڈیڑھوشیاری کریں گے اور الف کا با آتا نہیں ہے، علماء سے کیا مقابلہ کریں گے، تو ایسی سوچا بھی نہیں کرو ایسا، جو عاشقان رسول علماء حکم دیں اسے منن والے سوچن والے نہیں ہیں، یہ اسلامی حکم ہوتا ہے، حکم اسلامی، ذاتی کوئی معاملہ ہو وہ اس کی بات نہیں کر رہا، جیسے نماز کا مسئلہ یا میں نے خطبے کا مسئلہ جو بھرا میں ان کی باتیں کر رہا ہوں، علماء کے ذاتی معاملات تو ہوتے ہی ہیں، تو وہ اپنی جگہ پر ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔
عام طور پہ چندہ ہوتا بھی جن مساجد میں ہوتا ہے تو وہ نماز کے بعد ہی ہوتا ہے، کچھ مساجد ہیں جس میں اس طرح کا طریقہ اختیار کیا جاتا ہے،
نماز کے بعد پبلک فل ہوتی ہے، زیادہ ملتی ہے، نماز کے بعد جھولی لے کر دروازے پہ کھڑا ہو سکتا ہے بندہ، مطلب تو کوئی رج نہیں اس میں، نماز ورنہ ہی لوگ سنتیں پڑھنے اس دوران نہیں کر سکتے، اس کے آگے سے گزریں گے اس کے آگے سے گزریں گے، پھر کوئی ڈالے گا تو کوئی نکالے گا، تو اس طرح جو بیچارہ پڑھ رہا ہے اس کا خون جلتا رہے گا، تو تشویش ہوتی رہے گی، وہ رکعتیں بھولنے کا اس کا خطرہ، تو کوئی نماز پڑھ رہا اس کو تشویش میں ڈالنا نہ پریشانی میں ڈالنا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ جی ہاں، اب کوئی برابر نماز ہیلو کر کے آپ لگے ہوئے تو کیا لگا رکھا ہے یار، مسجد ہے، اب ہیلو گا آپ کا گھر ہوگا، تو نمازیں پڑھی جاتی ہے عبادت کی جگہ، بلکہ آپ کے گھر میں بھی کوئی نماز پڑھ رہا ہے اہل اہل کر کے لگے ہوئے اور اس کی نماز میں خرابی پیدا ہو رہی ہے، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ جی ہاں، یعنی کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو آپ زور زور سے تلاوت بھی نہیں کر سکتے، اس کی بھی اجازت نہیں ہے، وہ نماز میں اس کی خلل پڑے گا، تشویش ہوگی، اس کو پریشانی ہوگی، یہ سب اس کے مسائل کتابوں میں لکھے ہیں، یہ کس نے لکھے؟ ہمارے علماء نے لکھے، ہم اس کو فالو کریں گے نا، اب ہم لوگ عقل کے گوڑے توڑیں گے تو کہیں کے نہیں رہیں گے، ادھر ٹھوکر کا ادھر ٹھوکر کا ہی برق چڑ جائیں گے ہمارے، اور قبر ہم کو پیس ڈالے گی اگر معاذ اللہ ہم اپنی مرضی کے مسئلے گھڑ لیں گے، تو اب کوئی بولے گا میں نے بال نظرے سے سفید نہیں ہوئے، تجربے کی بھٹی میں سفید ہوئے، تو وہ بھٹیاں چلانے کا تجربہ ہے نا آپ کو، دین سیکھنے سکھانے کا تجربہ تو نہیں ہے نا بھائی، تو میں تو دین سیکھنے سکھانے والوں کی باتیں کر رہا ہوں، جب بھٹیاں چلانی ہوگی تو آپ سے مشورہ کر لیں گے، ہم دین کی بات ہوگی تو علماء سے مسئلہ پوچھ لیں گے، سب کے مطلب بنے ہوئے ہیں، بھائی آپ بیمار ہو گئے تو آپ انجینئر سے تھوڑی کوئی اپنی علاج کراؤ گے، ڈاکٹر صاحب کے پاس جاؤ گے نا، پھر آپ کی مشین خراب ہو گئی تو انجینئر سے رابطہ کریں گے، لکل فن ان رجال، ہر فن کے مرد ہوتے ہیں، تو جو جس فیلڈ کا ہوگا بات تو اسی سے ہوگی نا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔
عثمان تاری ظفروال، میرے آنے سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ کیا میک اپ کر کے نماز ہو سکتی ہے؟
میک اپ کر کے نہ، وضو کر کے کسی نے میک اپ کیا، پاک میک اپ کیا ہے کسی نے، نماز تو ہو جائے گی نا، اس میں کیا ہے، عورت ہی کرے گی یار میک اپ، مرد تو کر دے سرے،
بعد میں کیا تو بعض میک اپ واٹر پروف ہوتے ہیں تو وہ پانی پہنچنے دیتے نیچے، اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ پانی اب اس کو دھوئیں گے تو میک اپ بھی دھل جاتا ہے.
اسی لیے میں نے کہا نا وضو کر کے میک اپ کیا. اب وہ میک اپ ایسا ہے کہ جو نیچے پانی نہیں بہتا, ایسے سخت میک اپ بھی ہوتے ہیں چپک جاتے ہیں, تو اب وہ جب وضو کی باری آئے تو یہ چھڑانا ضروری. جیسے نیل پالش, اب تو سنیں نیل پالش بھی ایسی آئی ہے کہ جو وہ ناخن کو ڈھکتی نہیں ہے, خالی جیسے کہ مہندی کا کلر ہوتا ہے, مہندی کا وہ کلر جو لائٹ کلر جو ہوتا ہے عام طور پہ, جو اتر جس کی تیز جمتی نہیں ہے. سنا ہے کوئی ایسی آتی ہے نا میں اب نیل پالش, تو اب اگر کوئی ایسی واقعی آتی ہے تو پھر اس کا مسئلہ الگ ہے. لیکن اگر نیل پالش ایسی ہے کہ جس کی تیز جم جاتی ہے, پپڑی اترتی ہے جس کی نیل پالش کی اترتی ہے, پھر وہ کیمیکل سے اتارتے ہیں, تو یہ اگر نیل پالش وضو کے بعد لگائی تو تم نماز پڑھ سکیں گے. اب جو وضو کریں گے تو یہ اتارنی ضروری ہے, ورنہ وضو ہوگا نہیں. اس طرح مہندی کے مسئلے کہ بعض مہندیوں کی پپڑیاں جم جاتی ہیں, تو ان کا پھر علماء منع کرتے ہیں کہ بھائی وضو میں یہ سب اتارنا ہوگا. وضو کر کے لگائی نو پرابلم, اب وضو کریں گے تو ہٹانا پڑے گا. اور بعض مہندی ایسی ہوتی ہے جس میں ایسا نہیں ہوتا بالکل, یعنی جیسے میں جنرلی داڑھی پہ ہم لوگ مہندیاں لگاتے ہیں, اس کا رنگ تو تے نہیں جمتی نا, اس کی اترتی نہیں, اس کو جیل میں بولتے ہیں
کوٹنگ,
کوٹنگ نہیں ہوتی. تو وہ جیسے نگران شورا کی داڑھی ہے, کوٹنگ نہیں ہوتی. تو یہ مہندی ہاتھ پہ بھی لگائی تو وضو کے لیے ہٹانے کی ضرورت نہیں ہے, نہ آپ ہٹا سکتے ہیں. چمڑی ہٹانی پڑے گی رنگ ہٹانے سے کے لیے, ہٹتی نہیں ہے, یہ اپنی مدت پر ہی دل 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 کے جائے گی. یہ سارے مسئلے علماء نے بیان کیے ہوئے, ہم بھی یہاں سیکھنے کے لیے تو آئے ہیں, کچھ نے علماء سے جو سنا ہے وہ سیکھیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
میرے اہل سنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ رشوت سے بچنے کا ذہن کس طرح ملے, کیونکہ جو شخص شرعی حکام پر عمل کرتے ہوئے رشوت سے بچنا چاہتا ہے تو اس سے یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ اس زمانے میں رشوت کے بغیر تو کوئی کام ہی نہیں چل سکتا, تو اس حوالے سے رہنمائی فرمائیں, اور اگر کوئی شخص رشوت کا لین دین کرتا ہو تو اس حوالے سے بھی رہنمائی فرمائیں. میری میرے گھر والوں کی اساتذہ کرام کی بے حساب بخشش و مغفرت سلامتی ایمان اور حاضری مدینہ کی دعا بھی فرما دیں, جزاک اللہ خیر.
رشوت حرام ہے, حدیث پاک میں رشوت دینے والا اور لینے والا دونوں جہنمی ہیں, تو یوں اس کی جو خطرناک وعید ہے اس کو یاد کرے بندہ تو رشوت سے بچنے کا ذہن بن سکتا ہے خوف خدا والے کے لیے. اور رہا یہ کہ رشوت کے بغیر کوئی کام ہی نہیں ہوتا, ایسا نہیں ہے. سب سے اہم کام انسان کے زندہ رہنے کے لیے وہ سانس لینے کا ہے. کیا رشوت دی آپ نے اسے, کیا رشوت دی ہے بھائی, مفتی تو ہو رہا ہے, اہم ترین کام کس کے بغیر بندہ زندہ ہی نہیں دے سکتا, وہ مفت ہے, اللہ کی نعمت ہے یہ. اور یوں میں نے ویسے سمجھانے کے لیے بہت سارے کام ہیں جو بغیر رشوت کے ہو رہے ہیں, نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں بغیر رشوت کی پڑھ رہے ہیں, کئی کاروبار ایسے ہیں کہ جس میں آدمی کرتا ہے جیسے ہاتھوں میں لے کر چیزیں بیچ رہے ہوتے لوگ, یہ کس کو رشوت دیں گے, کون سے کون مانگے گا رشوت ان سے آ کے. تو بہرحال ابھی کوئی مخصوص جگہ پر کھڑا رہنا ہے, اس کو ٹھیا لگانا ہے اپنا یا اسٹال لگانا, تو پھر وہ رشوت خور پھر رہے ہوتے ہیں, اس کے لیے بتا خور پھر رہے ہوتے ہیں, وہ ان کی چین بنی ہوتی ہے, یہ الگ صورت ہے. تو اب یوں کہ مطلب رشوت سے بچنا چاہے, امامت کرتے جیسے مسجدوں میں, امام جیسی حلال تنخواہ تو بہت شاید مشکل ملے گی اس دور میں, اگر امام مسائل جانتا ہو, نماز کے نماز پڑھانے کی صلاحیت رکھتا ہو, بہترین روزی جو ہے نا یہ امامت کی روزی ہے, کہ اس میں نہ رشوت دینی پڑ رہی ہے, نہ جھوٹ بولنا پڑ رہا ہے, نہ دھوکہ دینا پڑ رہا ہے, بارگیننگ بھی ضرورت نہیں ہے, بے تنخواہ طے ہو گئی آپ لے رہے ہیں الحمدللہ, جائز ہے, کھائے پیئے بچوں کو کھلائے پلائیں, سمجھے. تو اسی طرح مؤذن کی بھی کوئی رشوت نہیں, خادم کی کوئی رشوت نہیں. یوں مطلب تدریس مدرس جو مدرسے میں پڑھاتے ہیں ان کی کہاں رشوتیں ہوتی ہیں, اسی طرح پرائیویٹ جاب جو کرتے ہیں ان میں کوئی رشوت کا عام طور پہ نہیں ہوتا, جیسے کسی نے نوکر رکھا تو کہاں رشوت ہوگا, اس میں اچھی خاصی تنخواہیں ہوتی ہیں, کوئی رشوت نہیں ہوتی. گورنمنٹ جاب میں سنا ہے کہ رشوت کے مسائل کھڑے ہوتے ہیں, ضروری ہے کہ گورنمنٹ جاب ہی کریں, ہم سارے گورنمنٹ کی جاب کریں گے تو پھر پرائیویٹ دکانوں کو کیا بنے گا, ان کو سنبھالنا ہے نا، یعنی ان کو بھی سنبھالنا ہے. تو بہرحال لے کے جیسا اپنا جذبہ ہوگا نا تو وہ رستہ ملے گا، عشق رہنمائی کرے گا، خوف خدا رہنمائی کرے گا. اب نہ خوف خدا ہے نہ عشق مصطفیٰ، ہر سے بس کہاں کا حلال کہاں کا حرام، جو صاحب کھلائے وہ چٹ کیجیے، آنے دو، لاؤ 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 لاؤ. حل میں مسجد کا بورڈ لگا ہوا ہے، اور چاہیے اور چاہیے. رشوت سے آئے، سود سے آئے، لوٹ مار کا ہو، غصب کا ہو، چھینا چپٹی کا ہو، پیسہ چاہیے پیسہ چاہیے. تو پھر کہاں سے بچیں گے؟ تو انما الاعمال بالنیات، بھاری اکثریت اب بھی رشوت سے بچی ہوئی ہے، نہ وہ رشوت دیتی ہے نہ رشوت لیتی ہے. آدمی بچنا چاہے نا تو بچ سکتا. مجھے بھی واسطے پڑے، ایک ملک میں گیا میں، پرانی بات ہے. اب وہ اس نے مطلب وہ غیر مسلم اکثریتی ملک تھا، لیکن وارانسی مسلمان بھی ہیں. اب وہاں میں وہ سامان، میرے زندگی کا فرسٹ ٹراول تھا، تو میں مطلب یعنی کہ سامان میرے پاس جو بھی تھا، اب وہ میرے کو بولتا ہم کو پیسہ دو، یہ بڑا انلیگل نہیں دے گا، ٹوٹی پھوٹی اردو بولتا تھا. میں نے بولا، وہ زور لگا رہا تھا، میں نہیں دوں گا، میں نے کہا نہیں دوں گا، میرے پاس ڈالر ہیں، اس کا حساب لگاؤ میرے مال کے پاس، جو آفیشلی تمہارا حساب بنتا ہے میں وہ دوں گا. اتنے میں کوئی میرے لینے آ گئے باہر سے، تو بولا مولانا یہ مانے گا نہیں، دینا پڑے گا اس کو. میں نے کہا جب مجھے باہر نکلنے تم پتا چلے گا کہ میرا ذہن کیا ہے. اپنے اس آدمی کو بولا میں نے نہیں دینا اس کو رشوت، میرے پاس مال موجود ہے، میں آفیشلی دینے کے لیے تیار ہوں یار. میں رشوت کے 100 روپے کی ہوں، میں 1000 دوں گا اگر بنیں گے تو. خیر آخر کار میرے میں مانا نہیں، تو میرا مال ان لوگوں نے کلٹی کیا، تھوڑا پریشان تو کیا، حساب کتاب لگایا، 100 روپے اور کچھ چلڑ پر 1 روپیہ 2-5 روپے. اچھا وہ جو آدمی وہاں کا تھا، وہ جو لینے آیا تھا مجھے ایئرپورٹ، اس کی سورس ہو اندر آ گیا تھا، وہ حیران ہو گیا، بولا مولانا آپ تو اس کو ایسا مال لائے نہیں جس پہ کچھ بنتا ہو، اس نے اپنی انا رکھنے کے لیے یہ 100 روپے وغیرہ کا بل بھی بنایا ہے، یہ بھی نہیں بنتا، بولا ہے نہیں کوئی ایسی چیز جس پر وہ بنے. خیر یوں میں الحمدللہ بغیر رشوت کے باہر نکلنے میں کامیاب ہو گیا. اسی طرح بعض وقت قافلوں میں دیگر ملک جانے پر مل کر گئے تو رشوتوں کے مطالبے ہوئے، ہمارا قافلہ رشوتیں نہ دے، بھائی ہم لائن میں کھڑے، بھلے کھڑا رکھے، کب تک کھڑا رکھیں گے، آخر ان کو خالی تو کرنا پڑے گا نا، بستر تھوڑی ہم جمائیں گے وہاں. نہیں اگر آپ پکے ہوں گے نا کہے کہ رشوت یار جاتا ہے کہ نہیں یار، کتے کو ہڈی ڈالتے ہیں تو ہڈی تیرے کو نہیں ڈالتے ہم یار، تم کو گناہ سے بچاتے ہیں، مان جاؤ یار. ترکیبیں کرتے ہیں، ایک تعداد ہے کہ وہ وقت بچانے کے لیے، وہ جلدی جان چھوٹے یار کون اس کو منہ لگے گا، رشوت دے دیتے ہیں. ذرا وہ کسی نے پولیس والے نے روکا تو رشوت، وہ اسکوٹر روکی تو رشوت. بھائی آپ لائسنس رکھیں، آپ نے کاغذات مکمل رکھیں، نمبر پلیٹ کے جو قانون اس پر عمل کریں، کائے کو رشوت یار، خالی کا ہے نا. اب اپنے کمزوری رکھی ہے، لائسنس نہیں ہے، فلانی ہے، آپ کا ذہن بنا ہو گیا اس کو 100 روپے ڈال دیں گے نا تب میں نکل دیں. تو ہو رہا ہے اس طرح یار، آپ گناہگار ہو رہے ہیں، آپ نے خود رشوت کے اسباب اپنے پاس رکھے ہیں اور ذہن بھی بنا ہوا ہے کچھ دے کر کتے کو ہڈی ڈال دے گا. تو نے رشوت کے لیے سامان اپنا رکھا ہی نہیں، پورا ایک قانون ہے، کیوں لائسنس نہیں رکھا یار، کیوں اپنی نمبر پلیٹ درست نہیں رکھی؟ یہ تو اور کچھ بھی کیس بنا سکتا ہے، نہ نہیں یاد آ جائے گی. اگر یہ ریئل کیس بنائے نا کہ بھائی وہ نہیں ہے، ثابت کرو گے اسکوٹر تمہاری ہے، یہ تو چوری کی ہے، اب کہاں جا کے کھڑے ہوں گے، مدینے گلی میں بھی نہیں جا سکتے، گناہ کا کام کر رہے نا. تو یوں مت اپنا کہاں جا کر رشوت کے جواز کی صورت بنتی ہے کہ ظلم سے بچنے کے لیے، اگر واقعی کچھ ظلم ہے، 100% کوئی آپ پر ظلم کر رہا ہے، اب اس کے ظلم سے بچنے کے لیے اور کوئی صورت نہیں ہے، تو اب رشوت دینے کی اجازت ملے گی، اس کے لیے اب بھی حرام ہے، دینے والا گناہ سے بچے گا. تو یہ دور جا کر صورت بن رہی ہے، ہم اپنی کوتاہی سے تھوڑا وقت بچانے کے لیے دے رشوت دے رشوت دے رشوت، قدم قدم پہ رشوتیں ہیں، میں بھی سمجھتا ہوں یہ ماحول ہے، لیکن اپنے جتنا بچنا ممکن ہو بچنا تو چاہیے نا، اس سے کام ہی نہ کریں جس میں رشوت کی نوبت آئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد،
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ آج ہمارے ساتھ مدنی مذاکرے میں مجلس اساتذہ جات پاکستان بھر کے ذمہ داران بھی موجود ہیں, اور انشاءاللہ یہ عزم لیے ہوئے کہ انشاءاللہ خصوصی مدنی مذاکرے میں بھی شرکت کریں گے
انشاءاللہ الکریم.
اسی طرح اطراف سے ہمارے پر تقریباً کافی پٹھان اسلامی بھائی بھی الحمدللہ ہمارے درمیان مدنی مذاکرے میں موجود ہیں, اور ہماری ایک مجلس سے اسپیشل پرسن وہ مجلس بھی الحمدللہ موجود ہے, اسی کے ایک اسلامی بھائی آپ سے سوال بھی عرض کریں گے.
ماشاء اللہ الکریم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا امیر علیہ السنت سے سوال ہے کہ کسی نابینا کو نمازی جنازہ کی دعا نہ آتی ہو تو کیا وہ نمازی جنازہ پڑھے گا یا نہیں پڑھے گا؟
جنازہ کی دعا جو ہے نا یہ سنت ہے, اور اگر نابینا ہو یا بینا آنکھ والا ہو دعا نہیں پڑھتا یا آتی نہیں ہے تب بھی اس کی نماز جنازہ ہو جائے گی, یاد کرنی چاہیے. بہت کچھ یاد ہے نا, پیسے گننے آتے ہیں نا, نوٹ کی کس کو پہچان نہیں ہے, سبھی کو ہے نا میرے علاوہ, شاید مجھے سارے نوٹ کی پہچان نہیں ہو, واسطہ کم پڑتا ہے, اب پڑھ کے وہ سمجھ جاؤں گا کہ کیا ہے. ایک بار چٹکلا ہوا تھا, ایک نوٹ میرے ٹیبل پر لڑک رہا تھا, پڑا ہوا تھا, کسی نے دیا تھا, میں اس کو 20 روپے کا نوٹ سمجھ رہا تھا, کلر ملتا جلتا ہے, پھر ایک بار اٹھا کے دیکھا یار اس میں تو 5000 لکھا ہوا ہے. مجھے مطلب نہیں ہوں, واسطہ کم پڑتا ہے, سر میں باہر جاتا نہیں ہوں, نئے نئے نوٹ چھپ رہے ہیں, کیا کروں. ابھی تک سکوں کا مجھے کنفرم دیکھ کر پتا نہیں ہوتا کہ کس رقم کا سکہ ہے, دیکھنا پڑتا ہے کہ روپیہ یا 5 روپیہ کیا لکھا ہوا ہے. روپیے کا سکہ ہے نا, ابھی ہے روپیے کا سکہ, پہلے کاغذ کے نوٹ ہوتے تھے وہ یاد رہتے تھے. تو یوں مطلب یہ جنرل بات کر رہا ہوں کہ بچہ بھی نوٹ کی پہچان رکھتا ہے. ہمیں بھی مطلب یہ کہ ظاہر کہ ان چیزوں کی پہچانیں تو رکھنی, کیا اچھا ہے کیا برا ہے, کیا کھڑا ہے کیا کھوٹا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 21 نومبر 2023 کو ائمہ کرام کے مدنی مذاکرے میں, جو کہ مدنی چینل پر لائیو تھا, نعت خوانوں پر نوٹ پھینکنے کے تعلق سے مسئلہ چلا تو کسی نے اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب کر کے مجھے ایک جزیہ بھیجا, میں ان کو جانتا تھا بھیجنے والے کو, تو میں نے اعتماد کر کے وہ جزیہ پڑھ دیا جس میں نوٹ پھینکنا ناجائز لکھا تھا. بعد میں تلاش کے بعد بھی وہ مسئلہ فتح رضوی شریف میں مل نہیں پایا, تو یہ شاید کوئی غلط فہمی تھی. تو جو مسئلہ درست اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا ہے وہ بھی علماء کی طرف منسوب, تو وہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں. فتح رضویہ جلد 24 پیج نمبر 521 پر کچھ اس طرح ہے, بہت علماء نے تو روپوں پیسوں کا لٹانا جس طرح دلہن دولہا کی نشاور میں معمول ہے منع فرمایا کہ روپے پیسے کو اللہ عز و جل نے خلق کی حاجت روائی کے لیے بنایا ہے تو اسے پھینکنا نہ چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. ایک اور اسلامی بھائی آپ سے سوال عرض کریں گے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا نام شفقت عباس ہے اور میرا تعلق شعبہ تاجران سے ہے. میرا امیر السنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ اگر امام نماز جنازہ پڑھاتے ہوئے 3 تکبیروں کے بعد سلام پھیر دے تو کیا نماز جنازہ ہو جائے گی؟ اور دوسرا سوال کے ساتھ یہ بھی ہے کہ کیا نماز جنازہ میں لقمہ دیا جا سکتا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اور میری مدنی فیس یہ ہے کہ انشاءاللہ میں ہر ہفتے کو مدنی مذاکرے میں شرکت کی نیت کرتا ہوں, اور انشاءاللہ محرم الحرام میں 3 دن کا مدنی قافلہ بھی کروں گا.
سبحان اللہ, محرم الحرام میں تو ویسے ہزاروں اسلام میں سفر کرتے ہیں, کرنا چاہیے, اس کے علاوہ بھی کرو نا یار, محرم شریف کو بہت دیر ہے, ہر مہینے 3 دن ہوتا رہے نا تو 27 دن آپ کے 3 دن میرے یار, مجھے دے دو 3 دن, مجھے بھی ایسے 3 دن ہے جو آپ کو جنت میں لے جائیں گے انشاءاللہ, ظاہر ہے سب آپ کا کام ہے. کوشش کریں کہ ہر مہینے تین دن تمام حصہ میں سفر کیا
ان شاء اللہ. جی
ماشاء اللہ چاروں تکبیریں فرض ہیں نماز جنازہ میں, تو اگر ایک تکبیر بھی چھوٹ گئی تو نماز ہوگی نہیں. کہ تین تکبیریں کہی نماز جنازہ میں امام نے اور غلطی سے سلام پھیر دیا, اتنے میں کسی نے لقمہ دیا, ٹھیک ہے نا, کسی نے لقمہ دیا, تو اب یہ کہ امام لوٹایا اس نے اللہ اکبر کا تکبیر کہی اور اب اس نے سلام پھیر دیا تو نماز ہو جائے گی. ہاں اگر امام نے یہ سمجھا تھا کہ صرف تین تکبیریں ہی کہنی چاہیے نماز جنازہ میں اور یوں اس نے سلام جان بوجھ کر پھیرا ہے تو نماز نہیں ہوگی اس کی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. ایک اور اسلام آپ سے سوال عرض کریں گے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
بابا جان میرا نام کاشف عباس ہے, شعبہ تاجران سے میرا تعلق ہے. سب سے پہلے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا آپ سے کہ انشاءاللہ اسی سال میری حج کی نیت ہے, تو آپ دعا فرمائیں اللہ آسانی کے معاملات فرمائیں. سوال یہ ہے کہ ایک شخص نے نماز شروع کی اور قرات میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ فلق شروع کی, ابھی تین آیات تک اذا وقب تک پڑھا اور رکوع میں چلا گیا, کیا وہ سجدہ سہو کرے گا؟
اگر ایک یعنی تین چھوٹی آیتوں یا ایک بڑی آیت کے حساب سے اگر قراءت کر چکا ہے رکوع میں چلا گیا تو نماز تو ہو جائے گی, اذا وقب تک ہو گئی نماز تو ہو جائے گی.
انشاءاللہ میں ہر ہفتے اس مدنی مذاکرے میں شرکت کیا کروں گا انشاءاللہ.
انشاءاللہ
ساتھ اپنے دوستوں کو بھی لایا کروں گا
انشاءاللہ الکریم. مدینہ جاؤ تو میرا سلام بھی عرض کرنا بارگاہ رسالت شیخین کریمن کے درباروں میں. اللہ کرے گا آپ کے لیے اسباب ہو جائے, زندہ بھی رہیں, زندگی کا بھروسہ نہیں ہے, تندرست بھی رہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
پیارے پیارے امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ کہا جاتا ہے دن میں اتنی بار موت کو یاد کرو اور فضیلتیں بھی بتائی جاتی ہیں. میرا یہ سوال عرض ہے کہ بندہ کس طرح موت کو یاد کرے؟ صرف زبان سے موت کو نام لینا چاہیے, یاد کر لینا چاہیے, یا دل میں بار بار خیال لانا چاہیے؟ کس طرح بندہ موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کرے, کیا طریقہ ہے اس کا؟ اور آپ دعا بھی فرما دیے اللہ پاک مجھے نیکیوں پہ استقامت عطا فرمائے اور میری اور میرے گھر والوں کے لیے بے حساب مغفرت کی دعا فرما دیں.
یغفر اللہ لنا ولکم ولہم بغیر حساب. 20 مرتبہ کا تو لکھا ہے حدیث پاک میں. حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیا شہیدوں کے ساتھ کسی اور کو بھی اٹھایا جائے گا؟ ارشاد فرمایا ہاں, اسے جو دن رات میں 20 مرتبہ موت کو یاد کرے. یاد تک تو یہ حدیث پاک بھی قوت القلوب کا حوالہ دیا ہوا ہے. اس فضیلت کی وجہ سے اس پھر بعد میں لکھا ہوا ہے, اس فضیلت کی وجہ یہ کہ موت کی یاد اس دھوکے باز دنیا سے دور کر کے آخرت کی تیاری کا مطالبہ کرتی ہے. جبکہ موت کو یاد نہ کرنا دنیا بھی خواہشات میں مشغول کر دیتا ہے. حوالہ احیاء العلوم جلد 5 پیج نمبر 193 اور اردو حوالہ احیاء العلوم اردو جلد 5 پیج نمبر 477. اور یہ فیضان نماز کے پیج نمبر 309-310 سے یہ میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا. یوں ہے کہ موت کو ہر وقت بندہ یاد رکھے, یہ تو ہے. اپنے اسی جگہوں پہ الموت جیسے لکھ لیا کہ یاد رہے. حضرت جو دلال الخیرہ شریف جنہوں نے لکھی ہے, حضرت شیخ محمد بن سلیمان جزولی رحمت اللہ علیہ, یہ اپنے کمرے میں کسی کو آنے نہیں دیتے تھے, تو لوگوں کو مطلب یوں پھر تشویش ہوئی مسئلہ کہ کل کمرے میں اجازت نہیں ادا فرماتے. والد صاحب سے بات کی, ہو سکتا ہے کہ آپ کے بیٹے نے اندر کوئی جمع کیا ہے, کسی کو نہیں آنے دیتے, آپ ان کے والد ہیں, آپ کو تو یہ نہیں روکیں گے, آپ جا کر ٹھیک ہے تو یہ کیا. والد صاحب بھی پہنچے, دستک دی اور والد صاحب کے لیے تو کمرہ کھلا ہی تھا، سعادت مند بزرگ تھے یہ، تو کمرے میں داخل تو کوئی سامان تو نظر نہیں آیا خاص دھیان نہیں، تو دیواروں پر الموت 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 لکھا ہوتا. والد صاحب تو بڑے متاثر ہوئے کہ میرا بیٹا ایسا ہے، یہ موت کو اتنا یاد کرتا ہے. تو یوں مطلب یہ کہ وہ الموت انہوں نے لکھا تھا، یاد کرے گی جدھر دیکھو موت آنکھوں میں پھرتی رہے، یاد رہے کہ موت سے غفلت جو رہی ہے ٹھیک نہیں ہے. یعنی موت یقینی تو ہے تو سب کو پتا ہے، کوئی بھی انکار نہیں کرے گا، غیر مسلم بھی نہیں کرتا، یہ تو متفق علیہ مسئلہ ہے، سب متفق ہے. خدا کا منکر بھی موت کا منکر نہیں ہے، وہ دیکھتا ہے نا کہ بندہ ایکسپائر ہو ہی جاتا ہے، سڑ جاتا ہے، گل جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. یوں مطلب ہے کہ اپنے کو یاد رکھنے کا یہ بھی صورت ہے کہ اپنی کتابوں پر یا اپنے گھر کی کوئی ایسی چیز پر کہ جس میں کوئی شرعی رکاوٹ نہ ہو. اب وقف کی جگہ ہے، استاد صاحب کمرے میں پڑھاتے ہیں تو یہ لکھ دیں، مسجد کے حجرے میں امام صاحب لکھتے ہیں اپنے دیوار پر، تو یہ نہیں چلے گا. اپنی چیزوں پر جیسے اپنا کیلنڈر لٹکا ہوا ہے اس پہ لکھ دیا، اپنی کبٹ لا کے رکھی ہوئی ہے، اپنا فریج لا کے رکھا ہوا اس پہ الموت لکھ دیا، ایسی چیزوں پر. یا اپنا خود ذاتی مکان ہے تو پھر تو جہاں مناسب جگہ کو لگے وہ لکھنا چاہے تو لکھ سکے گا. تو ایک ان سے مطلب حضرت شیخ محمد بن سلیمان جزوری رحمت اللہ علیہ، دلال الخیرات شریف درود پاک کی کتاب انٹرنیشنل کتاب ہے، سب سے زیادہ مشہور درود شریف کتاب یہی ہے، اور اس کے پڑھنے والے بھی آپ کو لاکھوں ملیں گے جو اس کو روز پڑھتے ہوں گے، ایسی بابرکت کتاب، اور بزرگوں سے اس کی اجازتیں سندیں یہ چل رہی ہوتی ہیں، اتنی پیاری کتاب ہے. تو یہ ایسے تھے، تو ان کی ادا کو ادا کرنے کی نیت سے بھی کوئی لکھے گا تو انشاءاللہ کہ بزرگوں کو فالو کرنا، ان کی پیروی کرنا، یہ بھی ہر ثواب کا کام ہے. البرکت مع اکابرکم، برکت تمہارے بزرگوں کے تمہارے بڑوں کے ساتھ ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
جہانگیر سوال کر رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنے نکاح کی تقریب مسجد نبوی یا مدینہ منورہ میں کروائے، کیا اس کی کوئی فضیلت بیان ہوئی ہے یا انہیں اس کی برکتیں ملیں گی؟
مسجد میں نکاح مستحب ہے، ٹھیک ہے نا، پھر مسجد نبوی شریف تو ظاہر ہے کہ وہاں تو فضائل ہی فضائل ہے، تو اگر وہاں کوئی عقیدت سے ثواب کی نیت سے مسجد نبوی شریف نکاح کرتا ہے تو مدینہ بہت اچھا کام ہے اور ثواب یقیناً ملے گا اس کو. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی.
آج ماشاءاللہ فیضان اسلامک اسکول کے بھی طلباء سرپرستوں کے ساتھ جو ہے اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ سرپرستوں کے ساتھ آج یہ بھی آئے، مختلف نعرے بھی انہوں نے لکھے ہوئے، پوسٹ کارڈ بھی بنائے ہوئے،
سبحان اللہ ماشاءاللہ.
اسی طرح جامعۃ المدینہ کے بھی طلبہ سول لائن کے بھی وہاں کلفٹن سے بھی اسلام بھائی خاص طور پر شرکت کے لیے آئے، خصوصی مدنی مذاکرے میں بھی شریک ہوں گے انشاءاللہ
الکریم.
پراپرٹی ڈپارٹمنٹ کے ملک بھر سے ماشاءاللہ یہ بھی ہمارے اسلام بھائی
ان کا تو 3 دن کا تربیت اجتماع
جی جی جی
آج الحمدللہ ہمارے غریب خانے پر تشریف لائے تھے حضرات،
الحمدللہ
جنت عالم ہے. مغرب میں ہم مغرب کے بعد ہم نے مل کے کھانا کھایا تھا، سب کو ویلکم مرحبا اہلا وسہلا.
ایس ایم ایس کے ذریعے سوال ہے کہ اگر کسی سید کی لوگ حد سے زیادہ عزت کرتے ہوں تو سید کا انداز کیسا ہونا چاہیے، اس پر کچھ ارشاد فرمائیں.
حد سے زیادہ
سوال کرنے والا یہ کہہ رہا ہے.
اچھا اچھا، بہت زیادہ عزت کرتے ہیں تو اس کو بہت زیادہ اللہ سے ڈرنا چاہیے، ظاہر ہے کہ اس میں عزت جس کی ہوتی ہے وہ پھولتا تو ہے، پھولنا پروف جو ہے جس کو اللہ بس بچائے وہ بچے، خوشی تو ہوگی ہاتھ چومے گا، کوئی مطلب عزت کرے گا، ہاتھ باندھے گا، دعا کی درخواست کرے گا، وہ نرم لہجے میں لجاجت کے ساتھ گفتگو کرے گا، تو وہ اس کا بچنا تو ہے بڑا مشکل. تو یوں اللہ سے زیادہ رہے، توبہ استغفار زیادہ کرے. اب اگر اس وقت انکساری کے الفاظ بولے گا نا تو پھر یہ بھی بعض وقت عزت میں بڑھوتری کا ذریعہ ہوتی ہے. حضرت یہ سب کتنی انکساری فرما رہے ہیں, ایک پھول اور لگ جائے گا سمجھے. تو موقع کی مناسبت سے آدمی مطلب نے کہ وہاں خالی سید ہی اس امتحان میں نہیں ہے, اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جن میں سارے فہرست کہوں تو شاید جن کی لسٹوں تو میں ہوں. عزت کی جاتی ہے ان کے, اللہ پاک آخرت کی عزت سے محروم نہ کرے. تو یہ ہے تو وقت کہیں دنیا میں عزت ملنا, وہ حدیث پاک ہے نا فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کسی شخص کے برا ہونے کے لیے ہی کافی ہے کہ لوگ اس کے دین یا دنیا کے حوالے سے اس کی طرف انگلی اٹھائیں, مگر جسے اللہ محفوظ رکھے. مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ ویرات المناجی جلد 7 پیج نمبر 136 پر اس کے تحت فرماتے ہیں, دنیاوی کمالات دولت صحت طاقت میں یوں ہی دینی کمالات علم عبادت ریاست میں مشہور ہونا عوام کے لیے خطرناک ہی ہے کہ اس سے وہ دل میں غرور و تکبر پیدا ہو جاتے ہیں. ہاں بعض مند ایسے بھی ہیں کہ وہ شہرت سے متکبر نہیں ہوتے, وہ سمجھتے کہ نیک نامی اور بدنامی اللہ کے قبضے میں, لوگوں کا کوئی اعتبار نہیں. انہیں زندہ باد اور مردہ آباد کے نعرے کہ عوام کو زندہ آباد اور مردہ آباد کے نعرے لگاتے دیر نہیں لگتی, اس کی تعظیم بھی کریں اس کا اٹھا کر پھینک بھی دیتے ہیں. پھر عوام عوام ہوتی ہے, یعنی یہ تقسیم کی ہے کہ عوام کو ڈرنا چاہیے اس طرح کی, مطلب ان کے کوئی نیک بولے پرہیزگار بولے وغیرہ تو گھبرائے خوف زدہ ہو کہ میرا کیا ہوگا, اللہ پاک سے توبہ کرے استغفار کرے. اور جو بعض بندے ایسے ہوتے ہیں جو مخلصین جس کو بندہ اخلاص والے, ان کو کوئی تعریف کرے تو اس کی پرواہ نہیں ہوتی, ان کے صحت پر اثر ہی نہیں پڑتا. یہ تقسیم ہے ایک دنیاوی کمالات میں اگر ہے وہ اور کوئی اس کی تعریف کرتا ہے تو اس کو جو بھی اس کا نقصان تو ہوتا ہے, بھی پھول پڑتا ہے باتیں بنا, لیکن دینی کمالات میں جو ہے ریا عبادت میں ہوتی ہے, ریا میں پڑنا خطرناک ہے. دنیاوی کام میں ماہر ہے, ماہر کھلاڑی ہے تو ماہر ڈاکٹر ہے تو وہ مطلب اس میں ریا کا دخل کا بظاہر کوئی چانس نہیں ہے, کیونکہ ریا ہوتی ہے صرف عبادت میں, دنیاوی کاموں میں عبادت ریا نہیں ہوتی. بھلے وہ شہرت کے لیے کر رہا ہے اپنی عزت بنانے کے لیے کر رہا ہے, غلط کر رہا ہے, نہیں کرنا چیز ہے, لیکن یہ کہ اس میں یہ وہ ریا والا گناہ شامل نہیں ہو سکے گا. ہاں اب کوئی باہر ڈاکٹر ہے کسی کا مفت علاج کر رہا ہے غریب, اور پھر اگر اس میں یہ کاریہ ثواب ہے اچھی نیت سے کر رہا ہے, اب اس میں یہ ریا کر سکتا ہے لوگوں کو جاتا ہے. بعض اوقات یہ بھی نیت ہو سکتی ہے کہ یہ سب کو بولے گا کہ فلاں ڈاکٹر بہت اچھا ہے کہ میرا فری علاج کیا اس نے, تو پھر ان کی طرف پیشنٹس جو ہیں وہ گاہک جو بڑھیں گے تو اس کا دھندا چمکے گا, تو اس نیت سے کرے گا, یا کسی سید پر اس لیے کوئی خدمت کرے گا کہ میں سید صاحب ہیں تو آدھی فیس دوں گا میں سید صاحب سے, اور وہ مطلب یعنی کہ نیت یہ ہو ذہن یہ بنتا اس طرح میرے لوگوں کو فلو ہوگا, گاہک بڑھیں گے میرے مریض بڑھیں گے, یہ نیت تو ظاہر اچھی نہیں ہے یقین, یہ ہونی بھی نہیں چاہیے. تو یوں مطلب یہ کہ بندے کو ڈرنا چاہیے کہ لوگ جس کی تعریف کریں اشارہ کریں اچھا آدمی بولیں تو آدمی پھولتا تو ہے, اور پھر یہ کہ اللہ نہ کرے وہ بے جا میں یا ریا میں جا پڑے, اور یہ بچنا بڑا مشکل ہے. جو بھی تھوڑا بہت نیکی کرتا ہے دین کا کام کرتا ہے لوگ اس کو ذرا آنکھوں پہ تو بٹھاتے, لوگ اپنی جگہ پر درست صحیح, لیکن وہ بندہ خود جو ہے یہ تو صحیح کی آزمائش کی ہوتی ہے, اس کو بچنا بس اللہ بچا لے تو بچے گا, ورنہ بہت مشکل ہے. کوئی بھی عالم دین ہو, مفتی صاحب ہوں, پیر صاحب ہوں, مدرس ہوں, استاد ہوں, امام صاحب ہوں, خطیب صاحب ہوں, سب کی لوگ عزت تعظیم کرتے ہی ہیں, کرنے والے درست ہیں اپنی جگہ پر, لیکن یہ جو ان کے میں نے کیٹیگریز بتائی ان میں جتنی جس کی زیادہ سادات کرام جتنی ان کی زیادہ عزت کی جائے گی اتنا ان کا امتحان وہ بڑھتا چلا جائے گا, اس کے لیے خطرات اور رہنے کے ریڈیوز ہوتے اس کو بھیجتے چلے جائیں گے، بچنا بہت مشکل ہے جس کو رب بچائے، اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے. اب اگر بولے بھی میری عزت مت کرو، ہاتھ نہیں چومو، پاؤں نہیں چومو، تو پھر یہ لوگ بولیں گے ہم بڑی انکساری فرما رہے ہیں، اور لوگ زیادہ چومیں گے. یہ بھی ہے کہ یہ واقعی سولیڈ آدمی ہے، منع کرتا ہے کہ میری تعظیم نہیں کرو، پھر تو کرنی چاہیے. اب بعد ایسے بزرگ ہے ملامتیا گروہ کہلاتا ہے اہل اللہ کا، وہ ہم وہ نہیں کر سکتے نا ہم لوگ، کہ وہ اس طرح کرتے تھے کہ جیسے کہ شاید ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے یا کس کا ہے، کہ یہ غالب حج کے لیے چلے، مکہ پاک کے قریب پہنچے، تو ان کی شہرت بہت تھی، جن اب نام شاید میں بھولا ہوں، شاید یہی نام ہو، شہرت بہت تھی، تو لوگ جمع ہوئے استقبال کے لیے، ان کو پتا چل گیا، اور وہ رمضان میں دن کا وقت تھا کہ اللہ کا ایک ولی آ رہا ہے، جمع ہوئے لوگ استقبال کے لیے. اب ان کو جو تھا انہوں نے بولا کہ یار یہ تو صحیح ہوا نہیں، آدمی پھول پڑتا ہے اس سے، تو ہم تو لوگوں کو جمع کرتے ہیں نا، یہ جمع ہوئے ہوں کو کس طرح انہوں نے منتشر کیا. یہ رمضان کا مہینہ تھا اور دن کا وقت تھا، ان کا سفر میں تھے یہ، انہوں نے روٹی نکالی جھولی سے، روزہ نہیں رکھا، رونگ نمبر لگ گیا، یہ کوئی اور ہے، لوگ برا والا کہتے ہوئے نکل گئے، اور یہ مزے سے مکہ شریف میں داخل ہو گئے. تو مسافر کے لیے روزہ جو ہے وہ قضا کرنے کی اجازت ہوتی ہے، بعد میں رکھ لے، اگرچہ بہتر یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ حرج نہ ہو تو رکھ لے، لیکن یہاں اپنے نفس کو سزا دی انہوں نے کہ نہیں یہ میری تعریفیں کریں گے، میرے ہاتھ چومیں گے، اور پتہ نہیں کیا کیا کریں، گلے ملیں گے، مبارکبادیاں دیں گے، میرا نفس جو ہے مجھے کہیں پھنسا نہ دے، مجھے مصیبت میں. یہ وہ تھے. ایک بزرگ کی بڑی تعریف کی جا رہی تھی، انہوں نے لوگوں کے دیکھتے ہوئے جان بوجھ کر وہ کسی کا کوٹ لٹک رہا تھا وضو خانے پر، اور لوگ دیکھ رہے تھے کہ یہ ان کا نہیں، تو یہ انہوں نے وہ کوٹ پہن لیا، تو چلے تھے لوگوں نے پکڑ لیا، اور مطلب جو بھی کرنا تھا کیا، اور وہ یعنی کہ یہ ملامتیا گروہ ہے، ہم نہیں کر سکتے اس طرح، تو ملامتیا گروہ ہے، تو اس طرح کے ان کے انداز ہوتے ہیں. تو اس طرح وہ مسجد کا چور مشہور ہوا میں، اس طرح فرماتے کہ میں اس لیے تاکہ لوگ میری عزت نہ کریں، اور میں یکسوئی کے ساتھ اللہ کی عبادت کروں. میں تو یہ مخلصین بھی تھے، ہم یوں کریں گے تو ہزار کو جا کے سنا ہے میں نے یوں کیا تھا، یوں کیا تھا، میرا کارنامہ پتا ہے، سب کہاں کھڑے ہوں گے. تو یہ ہے مطلب یہ کہ بزرگوں کے اس طرح کے اگر نکالنے جمع کرنے جائیں تو شاید اچھے خاصے جمع ہو جائیں طرح طرح کے، لیکن اس طرح کے بزرگوں کو ہم فالو نہیں کر سکتے، ہم کر نہیں سکتے، اب ہمارا کام نہیں. یہ ان کے کبھی کبھی اس طرح کے واقعات، ان کی کوئی سی کیفیات ہوتی ہوں گی جس میں یہ کر گزرتے ہوں گے اس طرح کے کام، اس سے ہم پر یہ کیفیت تاریخ اب ہوتی ہے. ہم پر تو یہ کہ اب حج کرنا ہے، عمرہ کرنا ہے، تو ڈنکے بجاتے رہتے ہیں، ڈنکے ہم لوگ بجاتے رہتے ہیں، اور لوگ عزت تعظیم دعوتیں اور تحفے تحائف اور لجاجت، میرا بچہ بیمار ہے دعا کرنا، مکے میں دعا کرنا، مدینے میں دعا کرنا، تو مزہ آتا ہے نفس کو، سلام عرض کرنا تو خوشی ہوتی ہے. ہمارا انداز یہ ہے، اس پر بھی غور کرنا چاہیے. حج کا میں حج پہ جا رہا ہوں، میں مدینے جا رہا ہوں، عمرے پہ جا رہا ہوں، میں کہنے میں حرج، شرعاً حرج نہیں ہے، دل پہ غور کر کے میں کہے غائب کے لے رہا ہوں، یہ کہ لوگ میری تھوڑی تب امپریشن پڑے، میرا دعوت ملے یا مجھے دعا کے لیے لجاجت کے ساتھ عرض کریں میری، یعنی کہ یوں، تو یہ خطرناک نیتیں، تو ان نیتوں سے بچنا ہوتا بڑا دشوار ہے. اور اب انداز زندگی کا ایسا ہے کہ بچنا بھی بڑا دشوار ہوتا ہے، لیکن کم از کم یہ کہ جتنا ہو سکے آدمی بلا ضرورت کسی کو تذکرہ اگر نہ کرے تو کیا حرج ہے، وہ نفس کروا رہا ہے، نہیں یار بولو اس کو، بولو اس کو، بولو یہ پھر واٹ از دس، کیا ہے، کیوں ایسا دل کرتا ہے، اس کو بولو اس کو بولو. ہاں ماں باپ کو بولنا ہے، خاندان میں نہیں بولتے، ان کو برا لگے گا کہ ہم کو نہیں بتایا تو یہاں بولنا ہوگا. تو جا ضرورت ہے قریبی دوست ہے ان کو بتا بھی اگر چلے جائیں گے ان کے دل میں کوئی بات آ سکتی ہے میرے سے چھپایا پھر ناراضی ہو رہی ہے. تو جہاں ضرورت ہے وہ الگ بات ہے کہ آدمی بولے. تو اگر کوئی ویسے ایک ایک کو پکڑ کے بولتا ہے ہم اس کی نیت پر شک نہیں کریں گے کہ یہ ریا کر رہا ہے فلاں یہ جانے اس کا رب جانے. ٹھیک ہے نا. ہاں اپنے اوپر میں کیوں ہر ایک کو پکڑ کے بول رہا ہوں کہ میں جا رہا ہوں یہ میں نے سوچنا ہے. میری آخرت میرے حوالے اس معاملے میں کہ میرا رب جانتا ہے میری نیت کیا ہے. اگر اس لیے بولتا ہے کہ میری عزت ہو شہرت ہو واہ واہ ہو تو پھر وہ ظاہر ہے مسئلے تو کھڑے ہی ہیں اس کے لیے. انما الاعمال بالنیات. ہمیں بدگمانی نہیں کرنی ہے کسی کے بارے میں برا نہیں سوچنا ہے. انما الاعمال بالنیات یہ بخاری شریف کی پہلی حدیث میں ہے. تو اس کے معنی ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. آپ کو لکھ کر لگا دے کہ بھائی وہ سادات کرام کا آدھی فیس پر علاج ہوگا. اب لکھ کر لگا لیا اب اس میں دل کو سنبھالنا تو بہت مشکل ہو جائے گا. واہ بھائی بڑا عاشق رسول ہے سادات کرام کا شہدائی ہے. تو پھر یہ کہ جو اور نیت اگر یہ بنتی ہے کہ اس طرح لکھوں گا نا تو کاک بڑھیں گے پیشن بڑھیں گے میرے اور دھندا چمکے گا. تو یہ اس کی نیت جو ہے یہ مضموم ہے خطرناک ہے. یہ تو اب اللہ کے لیے نہیں کر رہا نا ایڈورٹائزمنٹ کر رہا کہ دوسری جگہ سے میں کھینچ لوں گا پیسے یا اس کو آدھا دوں گا تو یہ چلو 200 کی دوا دی تو 100 روپے بچ گئے 1500 اور آ جائیں گے میرے پاس تو اتنے گاہک آ جائیں گے یہ لکھنے کی وجہ سے. تو یہ ہر ایک میں نیت کو دیکھنا ہے کہ اپنی نیت کیا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
حضور سوال یہ آیا ہے کہ کیا بچوں کو انتقال کے بعد بچوں سے بھی فرشتے قبر میں سوالات کرتے ہیں جو نابالغ بچے دنیا سے چلے جاتے ہیں؟
مختلف علماء کے اقوال کے ایک قول اعلیٰ حضرت یہ فرمایا کہ قبر میں بچے کو سوالات ہوں گے اور منکر نکیر سوالات کرتے ہوئے وہ جوابات بھی ان کو سکھاتے رہیں گے یہ جواب دے دو وہ جواب دے دو. یوں بچے کا امتحان ہوا. اور ایک قول یہ کہ سوال جواب بچے سے ہوں گے ہی نہیں قبر میں. قول مانے کہنا ارشاد فرمانا. تو علماء کے قرآن حدیث سے یہ جو ان حضرات کی علمی صلاحیت کے مطابق یہ جو قرآن حدیث کی روشنی میں فیصلہ کرتے ہیں یہ وہ قول ہوتے ہیں. ہم اپنی مرضی سے قول نہیں کر سکتے. ہم کسی کا قول بیان کر سکتے ہیں کہ یوں فرمایا ہے. لیکن یہ کہ نابالغ بچہ جو ہے علماء کا یہ قول میٹھا میٹھا لگتا ہے کہ وہ بلا حساب و کتاب جنت پہ چلا جائے گا. جمہور علماء کا یہ ارشاد ہے کہ ان سے کوئی سوال جواب قیامت کے دن نہیں ہوں گے. اور نابالغ بچے کا گناہ کاؤنٹ نہیں ہوتا شمار نہیں ہوتا نا تو یوں یہ بغیر حساب کتاب کے جنت پہ چلے جائیں گے. یہ سن کر میں نے دیکھا بعض بچے اس زمانے سے میں دیکھ رہا ہوں اس طرح کے یہ تمنا کرتے ہیں جو نابالغ کا ہم نپٹ جائیں تو اچھا ہے. نابالغی میں بڑے ہو کر گناہوں سے بچنا مشکل ہے. یہ بولتے بھی ہیں بعض اوقات لیکن ظاہر ہے کہ خودکشی کریں گے تو اس کی اجازت تو یقین نہیں ہے کبھی سنا بھی نہیں کسی نے کی ہو. لیکن یہ کہ اس طرح ان کے جذبات بنتے ہیں یہ بھی ایک جنت کا شوق اور اللہ کا خوف اس سوچ میں بھی جھلک رہا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ
تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سوال یہ آیا ہے کہ جب اللہ پاک دیکھ رہا ہے تو فرشتے کیوں مقرر ہیں؟
اللہ پاک کی مصلحت ہے. فالمدبرات امرہ یعنی کہ فرشتے تدبیریں فرماتے ہیں ملک الموت روح نکالتے ہیں اس طرح فیلسور پھونکیں گے جبریل امین وحی لانے کا کام پھر یہ کہ اور بارشوں کا اور یہ حضرت رعد ہو تو بادلوں پر تو یوں ایک نظام بنا ہوا اللہ پاک کا. سلطنت میں نظام تو ہوتا ہے لیکن عام طور پر دنیاوی بادشاہ تو مجبور ہوتا ہے کہ یہ نظام چلانے کے لیے اس کو تو رکھنا ہی پڑیں گے اپنے معاونین، لیکن رب کسی کا محتاج نہیں ہے. یہ جتنے بھی انہوں نے اللہ پاک نے اپنی مرضی سے اپنی اس کی حکمتیں ہیں کہ اس نے یہ نظام بنایا ہوا ہے. تو عمل نامہ بھی فرشتے لکھ رہے ہوتے ہیں، قبر میں سوالات کے نظام بنے ہوئے ہیں، مر ربوں کا وغیرہ. تو یہ اللہ کو پتہ نہیں کہ یہ مسلمان اس کو پوچھنے کی کیا ضرورت ہے. تو اللہ پاک نے جو بھی نظام بنایا وہ اس کی مرضی سے، اس کی حکمت ہے، اور ہمارا امتحان ہے کہ ہم اس میں وسوسوں میں نہ پڑیں. جو نظام بنا ہوا ہے، جو قرآن و حدیث سے ہم تک باتیں پہنچی، ہم اس کو مانیں. ورنہ یہ بھی کیا ضروری تھا کہ نبی اللہ نے بھیجے، نبی کا محتاج تھوڑی ہے. اللہ جس کو چاہتا ہے وہ مسلمان ہو جاتا، جس کو چاہتا ہے وہ نہ ہوتا، اور اب بھی ہوتا اسی کی مرضی سے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کام بھی پہنچانا ہے کسی کو، مطلب یعنی کہ حقیقت میں، مطلب یعنی کہ اس کے اندر ایمان کو اتارنا یا اس کو قائل کرنا یہ نبی کے ذمہ نہیں ہے، پہنچانا. اس طرح ہم لوگ جو ہے مبلغین بعض اوقات مایوس ہو جاتے ہیں، مانتا ہی نہیں، چھوڑو یار کیا فائدہ. جب نبی کو بھی یہ کام نہیں سونپا گیا کہ جس غیر مسلم کو تم بنوا کر ہی چھوڑو، ایسا تو نہیں ہے. تو تم پر کب ذمہ داری آ گئی کہ اس کو نمازی بنا کر ہی چھوڑو، سنت کا پابند بنا کر ہی چھوڑو، فلاں گناہ اس کو چھڑا کر ہی. ہم نے پہنچا دیا بھائی نماز پڑھا کرے، یہ ثواب اپنا کرا ہو گیا، یہ نماز پڑھے یا نہ پڑھے، اب تو آسان ہو گیا. ہم کائے کو اس میں مطلب نہیں پڑے، ہماری کوشش ہونی چاہیے، کڑنا بھی چاہیے، دل جلانا بھی چاہیے کہ یار یہ نماز نہیں پڑھتا ہے، پڑھے کاش، 100 مرتبہ اس کو کہیں. لیکن یہ کہ ذہن میں یہ رکھے کہ میرا کام نمازی بنانا نہیں ہے، نماز کی دعوت دینا ہے. رب نمازی بنائے گا، رب چاہے گا تو وہ نماز پڑھے گا، رب چاہے گا تو میں نے جس کو نیکی کی دعوت تھی وہ اس کو عملی جامع پہنائے گا. میرا کام کہنا، وما علینا الا البلاغ، اور ہمارا کام تو صرف پہنچا دینا ہے. تبلیغ کے لفظی معنی پہنچانا ہے، منوانا نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
آپ نے ماشاءاللہ یہ جو ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی بات نہ مانے تو بالکل دل تو جلتا ہے، تو دل جلنے کی اجازت تو ہے، مگر اگر دل جلے تو کسی کو بول کے جلانا نہیں چاہیے. اب آپ مطلب کہتے ہیں دل وہ جلا ہے تو بعضوں کا دل ایسا جلتا ہے کہ پھر زبان چلتی ہے، دل جلے زبان چلے سامنے والا جلے، تو یوں پھر الٹا ہو جاتا ہے.
ڈانٹ ڈپٹ نہیں کرنا، وہ ڈانٹ ڈپٹ کی پھر نوبت باپ کی، اور وہ پھر اس کے الگ مسائل ہیں. ہم عوام جو ہیں مبلغین، ہمیں مطلب نرمی کے سوا کچھ کر رہا ہی نہیں ہے. یہ صحیح میں باپ ذرا بھی سختی کی ہم کو، ہم کسی کو دعوت دیں پھر بولے ٹھیک ہے یار، سنتا ہی نہیں ہے یار، چھوڑو یار کیا فائدہ یار، غرق کرو یار. وہ لوگ بڑے نرم دل اپنے ادھر چلتے یار، مان لیتے ہیں. تو پھر کئی گناہ کر کے ہم یہاں سے نکلے، برائیاں کر کے، غیبتیں کر کے، تہمتیں دھر کے. یار جب کوئی نہیں مانتا تو آدمی اپنے اوپر غور کرے گا، میرے اخلاص میں کمی ہے، جو اثر نہیں کر رہی بات، اس پر کیا کوئی ڈالتے ہو یار، ہم اس پہ ڈال دیتے کہ ڈیٹ ہے، سنتا ہی نہیں، بس سخت دل ہے، تیرا دماغ سخت ہو گیا، ایسی باتیں کرتا ہے، دل تو تیرا سخت ہے. اسے کبھی سوچنا بھی نہیں ہے دل میں کہ یہ سنتا نہیں ہے تو اس کی کوئی کوتاہی ہے، میری کوتاہی ہے، مجھ میں اخلاص کی کمی ہے. یا اللہ مجھے اخلاص دے دے کہ میں جس کو نیکی کی دعوت دوں وہ میری مان لے. دعائیں کریں اس کے لیے، سمجھاتے رہیں. وذکر فإن الذکرٰ تنفع المؤمنین، قرآن کریم میں اور سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے. بولتے رہے، سمجھاتے رہے، سمجھاتے رہے، 100 بار سمجھائیں، 1000 بار سمجھائیں، اللہ کرے کہ مایوس نہ ہو سمجھانے سے. مایوس جلدی ہو جاتے ہیں، دل توڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، یار سنتے نہیں ہے، مانتے نہیں، سمجھتے نہیں ہے. لا 100 بار بولیں گے 100 بار کا ثواب ملے گا، 10 بار بولیں گے 10 بار کا ثواب ملے گا، جتنی بار بولیں گے ثواب تو ملے گا. صلو علی الحبیب
صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے لیے سنت کی بارگاہ میں ایک سوال اور گزارش یہ تھی کہ تکبیر تحریمہ جو کہی جاتی ہے نماز کی ابتدا میں، جو تکبیر کہی جاتی ہے، جو پیچھے نمازی نماز پڑھ رہے ہوتے امام کے، کیا ان کے اوپر بھی اس تکبیر تحریمہ کا کہنا یہ فرض ہے، اور کیا ان کے لیے بھی آواز کا اتنا ہونا ضروری ہے کہ ان کے کانوں تک آواز پہنچے؟ اگر ضروری ہے تو ایک تو یہ بھی ارشاد فرما دیں، دوسرا اس حوالے سے بھی کچھ رہنمائی فرمائیں کہ کیا، کیونکہ ایک بڑی تعداد ہے جسے جس کے بارے میں دیکھا بھی گیا ہے، معلومات بھی ہے کہ وہ یا تو سرے سے کہتے ہی نہیں، ہونٹ بند ہوتے ہیں، اٹھا کے ہاتھ باندھ لیتے ہیں، یا پھر وہ کہتے ہیں تو آواز اتنی نہیں ہوتی کہ ان کے کانوں تک آواز پہنچے، مسئلہ بھی معلوم نہیں ہوتا۔ تو ایک تو اس حوالے سے بھی ارشاد فرما دیں، دوسرا کیا آئمہ مساجد کو اس حوالے سے کوئی نماز سے پہلے اعلان کرنا چاہیے، سمجھانا چاہیے کہ ایک اہم مسئلہ ہے، اور اگر کرنا چاہیے تو پھر اس کے الفاظ کیا ہونے چاہیے؟ یہ ارشاد فرما دیں۔
تکبیر تحریمہ، تکبیر اولا، یہ اس تکبیر کو بولتے ہیں جو جس سے نماز شروع کی جاتی ہے۔ اب امام صاحب کے ساتھ پڑھ رہے تو امام صاحب نے اللہ اکبر کہا تو ہم اگر ہونٹ بند کر کے نماز ہماری شروع نہیں ہوگی۔ تکبیر تحریمہ مقتدی یعنی جو امام کے ساتھ پیچھے پڑھ رہا ہے اس پر بھی فرض ہے، اور اس میں بھی امام کے بعد تکبیر ختم ہونا فرض ہے۔ اب مثلا امام نے اللہ اکبر کہی اور مقتدی نے اس سے پہلے اللہ اکبر ختم کر دی، تب بھی نماز نہیں ہوگی۔ اس لیے اس کا صحیح طریقہ جو ہے، بہتر طریقہ وہ یہ لکھا ہے کہ جب امام اللہ اکبر لفظ بر پر پہنچے نا، بر میں کوئی مدد تو ہے نہیں، کھینچنا نہیں ہے نا، تو جب امام بر پر پہنچے تب پیچھے جو نماز پڑھ رہا ہے وہ اپنی اللہ اکبر کہنا شروع کرے، اب یہ کہ اس کی تکبیر پوری ہو جائے گی۔ اور پورا اللہ اکبر کہہ لیا امام نے، پھر بھی اگر شروع کی تو ذرا بعد میں ہی کر نہیں پائی گئی۔ اچھا، دوسرا یہ کہ اس میں یہ بھی ضروری ہے کہ کوئی اگر سننے میں رکاوٹ نہیں ہے، کوئی جیسے شور ہے یا بہراپن ہے کچھ، تو اتنے تلفظ ادا ہونا ضروری ہے حروف کہ اگر یہ رکاوٹ نہ ہوتی اپنے کان سے سن لیتا۔ اگر اس کے باوجود اگر آہستہ سے خالی کر لیا اور سنا نہیں خود جبکہ کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہے، اس صورت میں بھی نماز شروع نہیں ہوگی۔ پھر اس کے مزید مسئلے ہیں کہ جیسے کہ امام کے بعد آیا، امام رکوع میں ہے اور آتے ہی اللہ اکبر کے اگر رکوع میں چلا گیا، اور اس کی اللہ اکبر رکوع جت کا جو ادنا درجہ ہے کہ ہاتھ بڑھائے گا تو گھٹنوں تک پہنچ جائیں گے، اتنا جھکا تو یہ رکوع شروع ہو گیا اس کا، تو اب اس کی اللہ اکبر رکوع میں پوری ہوتی ہے تب بھی اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اس نے اللہ اکبر جو پہلی اللہ اکبر ہے یہ اس کو رکوع کی حد تک پہنچنے سے پہلے، تو یہ کہ یہ کھڑے کھڑے ہاتھ، اب چونکہ امام تو چلا گیا رکوع میں، یہاں کچھ پڑھنا نہیں ہے تو ہاتھ ماننے کی ضرورت بھی نہیں ہے، تو یوں کھڑے کھڑے کہے اللہ اکبر، پھر اب دوسری بار رکوع کے لیے اللہ اکبر کہہ کر یہ رکوع میں جائے، یہ درست طریقہ ہے۔ اس میں بھی بڑی کوتاہیاں بھاگ کے آتے ہیں، ایک دم سے وہ ڈاؤن ہو جاتے ہیں، اگر وہ اللہ اکبر کھڑے کھڑے نہیں پائی گئی نماز تو شروع نہیں ہوگی۔ یہ سارے مسائل سیکھنے چاہیے، 7 دن کا فیضان نماز کورس کر لیں، اس پہ بھی سیکھنے کو ملے گا انشاءاللہ، کوئی پائی پیسہ نہیں لگے گا آپ کو انشاءاللہ۔ آن لائن پر بھی آپ کر سکتے ہیں، ویسے یہاں جو ہمارے یہاں فیضان مدینہ کئی اپنے مدنی مراکز میں فیضان نماز کے کورس ہوتے ہیں، کوئی پیسے نہیں لگتے اور آپ سیکھ لیں۔ فیضا یہ اپنے جو آن لائن سروس ہے دعوت اسلامی کی، تو فیضان آن لائن سروس، فیضان آن لائن اکیڈمی، تو اس میں بھی آپ ترکیب بنا سکتے ہیں اپنی مرضی کا وقت آپ کی، یہ کورس کر لیں، نماز سیکھ لیں، اور یہ 7 دن میں سارے مسئلے حل ہو جائیں یہ بھی ضروری ہے۔ مطالعہ، کتابیں لکھی ہوئی اب تو آسان ہے، ان مانو کر کے کوئی یہ کہ عربی نہیں آتی تو عربی کتابوں میں کہاں نکالوں گا، اردو میں کتابیں لکھی ہوئی ہیں، نماز کے احکام مکتبۃ المدینہ نے چھاپی ہے، نماز کا طریقہ یہ بھی چھاپی ہے، اور انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے تو آپ کے 14 طبق روشن ہو جائیں گے۔ اسلامی بہنوں کے لیے بھی اسلامی بہنوں کی نماز، یہ کتاب بھی لکھی ہوئی ہے، ان کے طریقے لکھے ہوئے، مسائل لکھے ہوئے، تو آپ سیکھنے والے بنے۔ اب تو بہت آسان ہو گیا، صحیح بات ہے، پہلے لوگوں کو سفر کرنے پڑتے تھے اور سفر بھی بڑے دشوار ہوتے تھے سیکھنے کے لیے، گھر بیٹھے سمجھو کہ پہلے یہ پرانا ہو گیا آپ کے پیاسا کنویں کے پاس جاتا ہے، اب پیاسا اب کنواں گھر میں اگر پیاس بجھا رہا ہے، یہ مدنی چینل الیکٹرانک مبلک آپ کے گھر میں آ گیا، آپ بند کر کے نہ بھرے چینل کی طرف نکل جاتے ہو، اب ہو کیا گیا؟ تیری وحشتوں سے اے دل مجھے کیوں نہ آر آئے، تو انہی سے دور بھاگے جنہیں تجھ پہ پیار ہے، ٹک کر کے مطلب ریموٹ کنٹرول رات پہ ادھر نکل گئے ادھر نکل گئے، اب کوئی ڈرامہ آ رہا ہے فلم آ رہی ہے میوزک آ رہی ہے، اس میں دل لگا ہوا ہے، دل پھنسا ہوا ہے اور وہ جہنم کی طرف کھینچ رہا ہے گھسیٹ رہا ہے، وہ جنت کی طرف بلا رہا ہے، اس کو دیکھنے کو دل نہیں کرتا، مزہ نہیں آتا، ہمارا دل بیمار ہے، یہ جو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے یہ بیماری ضرور ہے، یقین مانے گا یہ بیماری جو ہارٹ اٹیک ہوئی بہت ثواب دلائے گی آپ کو، ہاں جو بھی بیماری ہو ثواب دلائے گی، اللہ اس سے بھی محفوظ رکھے، ہمیں آزمائش میں نہ ڈالے، لیکن یہ ثواب دلائے گی، اور وہ جو دل بیمار ہے نا جو نیکی میں نہیں لگتا گناہ میں پھنسائے جا رہا ہے، یہ خطرناک ہے، یہ دل کی بیماری خوفناک ترین ہے جو دوزخ میں پہنچا رہی ہے، ہارٹ فیل بندہ ہوگا تو یہ اس کا مطلب نہیں دوزخ میں چلا گیا، معاذ اللہ، ورنہ تو ہے نا یار، یوں مطلب یہ کہ اصلی بیماری جو ہے یہ تیرا جسم جو بیمار ہے، تشویش نہ کر، یہ مرض تیرے گناہوں کو مٹا جاتا ہے، اصل برباد کن امراض گناہوں کے ہیں بھائی، جو اس کو فراموش کیا جاتا ہے، اللہ پاک ہمیں حقیقی سمجھ عطا فرمائے، سب کو نماز سیکھنی چاہیے، اب امام کس طرح مسئلہ بیان کرے یہ تو آپ تجربہ کار ہیں، کیونکہ یہ ساری ڈیٹیل بتائے گا تو لوگ اس کو سننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے،
اسی لیے آپ سے سوال کیا کہ کچھ جامع الفاظ اسے بتا دیں، جیسے آپ مختلف اعلانات ہوتے ہیں تو کیا کرنا بھی چاہیے نہیں کرنا چاہیے، ایک تو رہنمائی فرما دیں، دوسرا کیا اعلان کرے کہ لوگوں کی نمازیں بچ جائیں، اس سے کتنی آواز کے میں تکبیر کہیں کہ آپ کے کانوں تک آواز پہنچ جائے،
امام سے پہلے یہ تکبیر تحریمہ میں نہیں سمجھے گئے، امام سے پہلے شروعات کی جو اللہ اکبر ہے یہ کہنا پیچھے نماز پڑھنے والوں پر بھی فرض ہے، اور یہ امام سے پہلے ختم ہو جائے گی تو نماز نہیں، امام کے بعد پڑھے اللہ اکبر کہے اور اتنی آواز سے کہے کہ کوئی رکاوٹ نہ ہو تو خود سن سکے، یہ شاید جملہ یہ ڈیٹیل میں جائے گا تو لوگ اس کو پسند نہیں کریں گے، اس کو بھی لکھیں تو شاید اور بھی الفاظ میں کمی آ سکتی ہے،
اچھا میرے سنت باس
ہے بڑا، یہ بھی خدمت ہے نمازیوں کی رہنمائی ہے،
اچھا میرے سنت بازوں کا جو نا لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ وہ تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں اور پھر لٹکا دیتے ہیں پھر ہاتھ باندھتے ہیں،
یوں بھی کرتے ہیں،
ہاں تو یہ کرنا کیسا؟
اصل تو یہ لکھا ہے باہر شریف تکبیر تحریمہ کے بعد فوراً ہاتھ باندھ لے، نہ لٹکانا ہے نہ یوں جھلانا ہے، جھلاتے بھی دیکھا دیکھی بےچارے کر رہے ہوتے، پڑھتے نہیں ہیں مسائل، نہ مسائل کے بیان ہوتے تو سنتے نہیں ہیں، حالانکہ اس طرح کے کئی مسائل، کل 2000واں سلسلہ اپنا دارالافتاء اہل سنت کا پورا ہو چکا تھا، اس کی تقریب تھی 2000واں سلسلہ،
2000واں تھا،
2000واں جب وہی 2000واں تھا
جی،
کیونکہ جمعے کو تو عام طور پر سلسلہ ہوتا نہیں ہے،
وہ اصل میں ماضی کی یادیں پرام ہوتا ہے نا، تو پھر ہم نے ماضی کی یادیں پرام کی جگہ پر یہ ان کا ڈھائی 2000واں
ماضی قریب کو آپ نے موقع دے دیا، 2000واں سلسلہ کر دیا ماشاء اللہ، چلو 2000واں تھا تو اس میں 2000 میں کیا باتیں کیا کی انہوں نے، سر کچھ نہ نماز کے مسائل بتاتے ہیں، کاروبار کے مسائل بتاتے ہیں، سنتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا لوگوں کے پیچیدہ پیچیدہ سوالات ہوتے ہیں، 40 سے 45 منٹ کا وہ سلسلہ ہوتا ہے، جمعرات بدھ جمعرات
اور پیر اور جمعرات کو مغرب کے بعد اور بدھ کے دن صبح 8 بجے صبح کے ٹائم ہوتا ہے جی،
پیر شریف اور جمعرات کو مغرب کے بعد اور بدھ کو صبح 8 بجے یہ پاکستانی وقت کے مطابق یہ سلسلہ ہوتا ہے 40-45 منٹ، یہ مطلب 100 کتابیں پڑھو نا تو بھی شاید ان مسائل کی تہ تک نہیں پہنچ سکتے جو یہ ہمارے علماء بیان کر رہے ہوتے ہیں، آپ سنو تو صحیح آپ کے 14 طبق روشن ہو جائیں گے، اب وہی دل بیماری تو مزہ نہیں آئے گا، اب بیمار ہوتا ہے بندہ نہ دوا اچھی لگتی ہے نہ غذا اچھی لگتی ہے، دوا پینی پڑتی ہے نا کڑوی کڑوی دوائیں، مزہ نہیں آتا، موڈ خراب ہوتا ہے لیکن پینی پڑتی ہے، یہ بیماری کی تکلیف زیادہ ہے، ذرا غذا ہے نا، کھانا بھی اچھا نہیں لگتا، منہ کڑوا ہو جاتا ہے، کیا کیا ہوتا ہے، تو کھانا تو پڑتا لگا رہی، بدن کو بچانا ہے تو اپنی آخرت کو بچانا ہے میرے بھائی، تو یہ دل لگانا پڑے گا، زبردستی لگانا پڑے گا، آہستہ آہستہ ایسا دل لگے گا کہ آپ کو بھی ہوگا کہ یار بس 40 منٹ پڑھانا چاہیے ٹائم، آپ پھر کال کریں گے مدری چلو 40 منٹ بڑھاؤ بھائی، 1 گھنٹہ کر دو، اللہ کرے وہ دن آ جائے کہ لوگوں کو اتنا شوق بڑھ جائے، لیکن جو شوقین ہیں اس کو سنتے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے پابندی سے سنتے ہوں، سوالات سے لگتا ہے ایسا بعض اوقات، یہ بس تقسیم ہے اسے. اب سب سنا کریں دارالعلوم تعالی سنت کا سلسلہ، یہ جو دن بتایا آپ نوٹ کر لیں کہ پیر شریف، جمعرات، روزانہ پیر اور جمعرات مغرب کی نماز کے بعد، اور بدھ کو صبح 8 بجے لائیو سلسلہ دارالعلوم تعالی سنت، ضرور ضرور دیکھا کریں، نیت کر لیں جن کے پاس وقت اور جذبہ نہیں ہے تو میں اس سے کمپرومائز نہیں، جذبہ تو پیدا کریں بڑھائے اس کو، وقت اگر نہیں ہے تو وہ الگ بات ہے، کیا کر سکتا ہوں،
یہ کراچی
ایڈجسٹمنٹ کریں کہ وقت ہو جائے، پھر یہ 2000 سلسلے جو ہوئے تو یہ اب مایوس نہ ہو، یہ سب ویب سائٹ پہ مل جائیں گے آپ کو، اس میں سے ایک وقت مقرر کر لیں گے روزانہ بھائی 40 منٹ، اب چلے گئے نہیں جب ہوئے جاگے ہوا سویرا، روز کی 40 منٹ اس کو سن لیا کریں، نہیں زیادہ 25 منٹ سن لیا کریں، 12 منٹ پر آ جائیں روز کے 12 منٹ دارالعلوم تعالی سنت کا سلسلہ اپنی دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر سن لیا کریں ڈھونڈ کے، تو یہ پرانے جو بھی ہیں یہ ریپیٹ ہو، آپ سنتے رہیں سنتے رہیں سنتے رہیں، پھر ٹائم کا دوران یہ بڑھتا رہے گا، پھر وہ وقت آئے گا ان شاء اللہ کہ 2-3 سلسلے ایک وقت میں سن لیں گے آپ، جذبہ ملے گا، نہ سمجھ میں آیا تو دارالعلوم تعالی سنت ہماری رہنمائی کے لیے موجود تو ہے نا، نمبر بھی اس کے چل رہے ہوتے ہیں وہ اسکرینوں پر، مطلب نمبر تو رکھنے چاہیے، کسی کو کوئی مسئلہ بھی پوچھے تو ہم خواب بتانے بیٹھیں گے اس کو نہ آتا ہے، سب کو تو مسئلے آتے بھی نہیں ہوتے نا، جواب دینا بھی نہیں چاہیے جب تک 100% معلوم نہ ہو، تو دارالعلوم تعالی سنت کا نمبر دیتے ہیں آپ اس نمبر پر پوچھ لیں، لائیو سروس ہیں، اتنا آسان ہو گیا کہ کنواں پیاسوں کے پیچھے گھوم رہا ہے کہ آؤ آؤ پیاسو، علم کی پیاس بجھاؤ، میرے دامن بچا کر دامن چھوڑا کر بھاگے جا رہے ہیں،
مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ ایک سلسلے میں تقریباً کم و بیش ایوریج 20 سوالوں کے جوابات ہوتے ہیں، تو اگر 2000 سلسلے ہوئے تو تقریباً 40,000 سوالات کے جوابات، یہ خزانہ موجود ہے انٹرنیٹ پر، اگر آپ سننا چاہتے ہیں دیکھنا چاہتے ہیں تو ماشاء اللہ،
اس کے علاوہ سوشل میڈیا پر جو دعوت اسلامی کے مختلف پیجز ہیں اس پر مہینے میں 11 سلسلے ہمارے الگ ہوتے ہیں،
سبحان اللہ، اچھا سوشل میڈیا پر 11 سلسلے ماہانہ الگ ہوتے ہیں، سبحان اللہ،
صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرمان خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم 3 مرتبہ پڑھا تو گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظيم لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم
صلوا على الحبيب
صلى الله على محمد. حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لئے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی. سبحانك اللهم وبحمدك
لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک
سبحانک اللہ
وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك صلوا على الحبيب
صلى الله عليه وسلم. اپنے جو بھی میں ان شاء اللہ یہ کچھ اور بھی سن لیتے ہیں دو چار منٹ اور دے دیجیے پھر پیکج بیان کرتا ہوں انشاءاللہ.
الحمدللہ ہر ہفتے ہمیں ایک رسالہ پڑھنے کے لیے دیا جاتا ہے, آئیے جانتے ہیں کہ اس ہفتے کون سا رسالہ ہے. سنتے ہیں دعائے اتار.
مدنی چینل کے ناظرین اور عالمی مدینہ مرکز فیدان مدینہ کے حاضرین, ہر ہفتے ایک رسالہ مطالعے کے لیے عطا کیا جاتا ہے, آئیے اس رسالے کے بارے میں سنتے ہیں دعائے اتار.
گناہ سے بچنے کا نسخہ, اگر کبھی گناہ کرنے کا دل چاہے تو یہ سوچ لیجئے کہ اللہ پاک ہمیں دیکھ رہا ہے اور ہم اس کی سلطنت میں ہیں, انشاءاللہ الکریم آپ گناہ سے بچ جائیں گے. یا رب مصطفیٰ, جو کوئی 70 صفحات کا رسالہ قبر کی ہول ناکیاں پڑھ یا سن لے, اسے قبر کی ہول ناکیوں سے محفوظ فرما اور اس کی ماں باپ سمیت مغفرت فرما.
اللہم آمین بجاہ خاتم النبی جی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ حبیب صلی اللہ تعالیٰ محمد.
اردو زبان میں 17 صفحات پر مشتمل یہ رسالہ 26 روپے ہدیے پر مکتبۃ المدینہ سے طلب کیا جا سکتا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ یہ رسالہ مزید 6 زبانوں میں بھی پڑھا جا سکتا ہے, جس میں انگلش, سندھی, پشتو, فرنچ, ہندی, بنگلہ, رومن اردو شامل ہیں. یہ رسالہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net سے PDF اور آڈیو فارمیٹ میں فری ڈاؤن لوڈ بھی کیا جا سکتا ہے. اپنے مرحومین کے اصال ثواب کی نیت سے رسائل خرید کر تقسیم کیجیے, یا مکتبۃ المدینہ کو اپنا آرڈر بک کروانے کے لیے اس نمبر 03131139278 پر رابطہ کیجیے. مدنی چہرے کے ناظرین, پچھلے ہفتے رسالہ 103 سنت اور آداب پڑھنے کی ترغیب دلائی گئی تھی, جسے ملک و بیرون ملک پڑھنے والوں کی تعداد ہم تک پہنچ چکی ہے. آئیے دیکھتے ہیں ہفتہ وار رسالہ مطالعہ کارکردگی. رسالہ 103 سنتیں اور آداب. پاکستان اسلامی بھائی 19,47,754, پاکستان اسلامی بہنیں 8,62,030, اوورسیز اسلامی بھائی 38,635, اوورسیز اسلامی بہنیں 1,29,642. کل مجموعی مطالعہ کارکردگی 29,78,061, 29,78,061. 103 سنتیں اور آداب. ہفتہ وار رسالہ مطالعہ کارکردگی اسلامی بہنیں.
مدنی چینل کے ناظرین اور فیضان مدینہ میں موجود حاضرین, آئیے آپ کو کچھ دکھاتے ہیں.
کسی کا اگر غصے والا مزاج ہے, اس کو اگر کوئی بندہ تبدیل کرنا چاہتا ہے اپنی یہ عادت, جو عادت شنیا بولیں گے, یہ جو بری عادت ہے,
ٹھیک ہے,
تو اس کو جو ہے وہ ختم کرنا چاہیے,
ٹھیک ہے.
اب اس کے لیے کہ اگر جب بندے کا ذہن ہے نا تبدیل کرنے کا, تو اب یہ ہے کہ یہ ان احادیث کریمہ کا مطالعہ کرے کہ جس میں غصہ پی جانے کے فضائل ہیں, غصہ پی جانے کی برکتیں ہیں.
سبحان اللہ.
اچھا, پھر ان وعیدات کا مطالعہ کرے کہ جن میں بندہ غصے کا جب اظہار کرنا, چونکہ غصہ آنا بندے کے اختیار میں نہیں ہے,
ٹھیک,
اسے تو بندہ معذور ہے,
ٹھیک,
اصل یہ کہ اسے امپلیمنٹ کرنا, تو یہ جو ہے نا امپلیمنٹ جو کر رہا ہے, اب چونکہ اس میں بندہ ہوتا یہ کہ حد سے پار ہو جاتا ہے, تو اس حوالے سے جو وعیدات ہیں اس کا مطالعہ کرے کہ جیسے غصہ اس کو پینا چاہتا ہے یہ وضو کر لے. اچھا, اسی طرح جو ہے وہ جس پہ غصہ آیا اس کے سامنے سے ہٹ جائے, جہاں غصہ آیا وہاں سے یہ چلا جائے. اگر باوضو ہے تو نفل نماز شروع کر دے, اگر کوئی مکروہ وقت نہ ہو تو.
غصہ آ جائے تو خاموش ہو جائے, کیونکہ بعض وقت غصے میں بندہ جب بولتا جاتا ہے تو پھر کنٹینیوسلی بہت کچھ بول جاتا ہے.
ہر ایک کے لیے بس میں نہیں ہے کہ یہ خاموش ہو جائے, کیونکہ بعض وقت بندے کی بعضوں کی ایسی طبیعتیں ہوتی ہیں کہ خاموش اگر ہوں گے نا تو ان کے غصے میں اور اضافہ
بڑھتا رہے گا,
وہ بڑھتا رہے گا.
درست فرمایا.
تو اب جو ان کی زبان تو کوئی چلنی ہے, تو زبان کو جو ہے درود شریف پڑھتے ہوئے چلیں, قرآن پاک کی تلاوت کریں ثواب کی نیت سے, اس کو بالکل اپنی سوچ کو ڈائیورٹ کر دیں.
واہ, مرحبا.
اور اپنا جو ہے جو بھی زبان اس کو اس طرف لے جائیں, مصروف کر دیں, ذکر اللہ میں, ذکر اذکار میں مصروف کر دیں, تو ان شاء اللہ الکریم اس کی برکت سے آسانی رہے گی.
ماشاء اللہ.
سال 2023 کو مدنی مذاکرے میں ناظرین سے کیے گئے سوالات کے جوابات اور ونر کا نام. سوال نمبر ایک, والدین نے کسی بیٹے کو آگ کر دیا تو کیا اسے وراثت سے حصہ ملے گا؟ جواب, جی حصہ ملے گا. سوال نمبر دو, سلسلہ عالیہ قادریہ کس خلیفہ راشد کے ذریعے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے؟ جواب, حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کے ذریعے. سوال نمبر تین, حضور مفتی اعظم ہند رحمت اللہ علیہ کے پیر و مرشد کا نام بتائیے. جواب, حضرت احمد نوری رحمت اللہ علیہ. درست جواب دینے والوں کے سلیکٹڈ نام, بنتے سید نعمان اتاریہ میر پور خاص, بنتے عبد القادر اتاریہ سلطان ٹاؤن, بنتے طارق اتاریہ بورے والا, محمد عامر مشتاق اتاری جنگ, ظہور احمد اتاری جیکب آباد, ام معاویہ گجرات, بنتے آصف کراچی. ان سلیکٹڈ ناموں میں سے قرآن دازی یعنی ڈرو کے ذریعے نکلنے والا نام بنتے عبد القادر اتاریہ سلطان ٹاؤن. ان کو تحفے میں ایک سال کی ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جائے گی. یہ اپنا نام یا جس کا بھی نام پیش کریں گے ان کو ایک سال تک ان کے ایڈریس پر کلرڈ ماہنامہ فیضان مدینہ پہنچایا جائے گا ان شاء اللہ الکریم.
اس ہفتے ناظرین سے جو سوالات کیے جا رہے ہیں وہ نوٹ کر لیں انشاءاللہ عزوجل. اگلے ہفتے مدنی مذاکرہ شروع ہونے سے پہلے ان کے جوابات آپ ہمیں ایس ایم ایس کے ذریعے دے سکتے ہیں. سوال نمبر ایک, جو دن رات میں 20 مرتبہ موت کو یاد کرے اسے کیا فضیلت حاصل ہوگی؟ سوال نمبر دو, کسی بزرگ نے اپنے کمرے کی دیواروں پر الموت الموت لکھا ہوا تھا. سوال نمبر تین, خطبے کے دوران لوگوں کی گردنیں پھلانگنے والے کو کس کا پل بنایا جائے گا؟ ان تین سوالات کے جوابات آپ ہمیں ایس ایم ایس نمبر 03411255554 پر دے سکتے ہیں. اسلامی بھائی نے اپنا نام اور نمبر نہ لکھیں بلکہ اپنے محرم کا نام اور ان کا نمبر لکھیے.
ذہنی آزمائش سیزن 15 میں مکتبۃ المدینہ دے رہا ہے اپنی 12 کتابوں پر 18% اور 20% ڈسکاؤنٹ. آپ بھی ان میں سے کوئی کتاب خرید کر ہو سکتے ہیں شامل فائنل کی قرآن دازی میں, جس کے ونرز پائیں گے فیضان قرآن ڈیجیٹل پین جیسے شاندار انعامات. مزید معلومات کے لیے رابطہ کریں 03131139278.
دعا پڑھ لیتے ہیں بارش کی.
مرحبا.
صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. اللہم
اللہم
طیبا
طیبا
نافعا
نافعا.
اللہم
اللہم
طیبا
طیبا
نافعا
نافعا.
اللہم
اللہم
طیبا
طیبا
نافعا
نافعا.
صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. یہ برستی بارش میں دعا قبول ہوتی ہے حدیث پاک میں, تو الحمدللہ ابھی بارش برس رہی ہے اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ رحمت کی برسے ایسی نہ برسے کہ زحمت ہو جائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا وقنا عذاب النار. آمین. یا اللہ پاک آج کے مدنی مذاکرے رب تک کی میرے پاس موجود نیکیوں اور جو مجھے اپنی نیکیاں ایصال اپنی نیکیوں کا ایصال ثواب کریں, ان سب پر اپنا اپنے کرم سے اجر ثواب عطا فرما. الہ العالمین یہ سارا ثواب جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما, بوسیلہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم مزید ان کو عنایت فرما. تمام انبیاء و مرسلین, خلفاء راشدین, امہات المؤمنین, تمام صحابہ و تابعین و تبعی تابعین, ائمہ مجتہدین, علماء کاملین, مشائخ عاملین, تمام مفسرین, محدثین, بزرگان دین, کل مؤمنات و مؤمنین, مسلمات و مسلمین, خصوصاً والدین مصطفیٰ, حسنین کریمین, شہیدان و اسیران کربلا, جمیع اہل بیت اطہار, امام اعظم ہمارے غوث العظم, غریب نواز, امام غزالی اعلی حضرت, قطب مدینہ, صدر الشریعہ, صدر الافاضل, مفتی احمد یار خان, مفتی دعوت اسلامی حاجی فاروق, حاجی زمزم رضا, حاجی مشتاق, تمام مبلغات و مبلغین مرحومین, اللہم آمین, بجائے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یا اللہ پاک ہمارے گناہ معاف فرما, مولا کریم ہماری بے حساب مغفرت ہو جائے, اللہ پاک تیری رحمت کی بارش تیری رحمت برس رہی ہے مولا کریم، بس یہ رحمت یہ بارش رحمت ہی کی رہے مولا کریم، اس میں کوئی آزمائش ہم پر نہ آئے الہ العالمین، کرم فرما دے یا اللہ پاک، ہمیں نیک بنا دے، سنت کا پابند بنا دے، گناہوں سے بچنے والا بنا دے، غرور و تکبر ریاکاری حب جاہ بغض و حسد کینہ وغیرہ وغیرہ باطنی بیماریاں اللہ پاک ان سے بھی ہم کو بچا لے، جو جو بیماریاں لگی ہوئی ہیں یہ دور بھی ہو جائیں الہ العالمین، ہماری ہمارا ہر عمل بس تجھے راضی کرنے والا ہو، تیرے حبیب کو خوش کرنے والا ہو الہ العالمین، ہمیں جنت الفردوس میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس عطا فرما، ایمان کی سلامتی نصیب ہو، اللہم اختم لنا بخیر، اللہم اختم لنا بخیر، اللہم اختم لنا بخیر، اللہم ادخلنا جنت الفردوس بغیر حساب، اللہم ادخلنا جنت الفردوس بغیر حساب، اللہم ادخلنا جنت الفردوس بغیر حساب، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم بلغنا رمضان بصحة وعافية، اللهم صيبا نافعا، اللهم صيبا نافعا، اللهم صيبا نافعا، يا الله پاک ہمارے بیماروں کی شفا عطا فرما، يا الله پاک ہمارے مقروضوں کے قرضے اتر جائیں، ان کی رقم فصیح کے حقوق مل جائیں، يا الله پاک بے روزگاروں کو حلال اور آسان روزی ملے، تنگ دستیاں دور ہوں، فراخ دستیاں نصیب ہوں، یا اللہ پاک بے اولادوں کو نیک اولاد بغیر آپریشن کے عافیت کے ساتھ نصیب ہو، یا اللہ پاک بیٹیوں کے طلبگاروں کو بیٹیاں، بیٹوں کے طلبگاروں کو بیٹے ملیں، یا اللہ پاک جن کی اولاد نافرمان ہے فرما بردار ہو جائے، گھریلو ناچاکیاں دور ہوں، گھر امن کے گہوارے بنے، رشتوں کی رکاوٹیں دور ہوں، نیک رشتے ملیں، یا اللہ پاک جن پر جھوٹے کیس بنے ختم ہو جائیں، مظلوم قیدی رہا ہو جائے، ہماری وہو بیٹیوں کو حیا کی چادر نصیب ہو جائے، یا اللہ پاک فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما، یا اللہ پاک ان پر رحمتوں کا نزول فرما، ان کے جو شہید ہوئے بخشے جائیں، زخمی ہیں شفا پائے، بچھڑے ہیں اپنے پیاروں سے مل جائے، جو ان کے نقصانات ہوئے ان کا نعم البدل عطا ہو جائے، ایک بار پھر یہ آباد ہوں، اپنے پاؤں پر کھڑے ہوں، تیری رضا کے تیری رحمتوں کے سائے میں رہ کر سنت کے مطابق دین و دنیا کے کام کرنے والے بن جائیں، یا اللہ پاک امت کی مغفرت فرما، رحمت کی نظر فرما، کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی،
تو بس رہنا سدا
نصیب
وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا قرشي هاشمي يا مطلبي يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم
يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك
والسلام على خاتم النبيين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم بلغنا رمضان بصحة وعافية إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا قرشي يا هاشمي يا مطلبي يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
کیسا ہے نور
چھایا مدنی مذاکرے میں ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں اس در سے مل رہے ہیں دنیا و دین دونوں اس در سے مل رہے ہیں دنیا و دین دونوں اس در سے مل رہے ہیں دنیا و دین دونوں یہ زور آزمایا مدنی مذاکرے میں یہ ہم نے آزمایا مدنی مذاکرے میں کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے